الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال عز وجل كما ورد في سورة صاد يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فقال جل وعلا كما ورد في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي رواه الإمام البخاري رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فيكم نبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفع الله إذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على من هذه النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفع الله إذا شاء يرفعها ثم تكون ملكا عظما فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفع الله إذا شاء يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفع الله إذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على من هذه النبوة ثم سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد عن النعمان البشير عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان اولا وفي كل العالم اخرا آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آج کے خطبے کا عنوان آپ کے علم میں ہوگا، خلافت کی حقیقت اور عہد حاضر میں اس کا آئینی اور قانونی خاکہ یا ڈھانچہ. دوسرا خطبہ ہوگا عہد حاضر میں خلافت کا معاشی نظام اور معاشرتی نظام، اور تیسرا خطبہ ہوگا کہ خلافت عالمی سطح پر قائم ہو کر رہے گی جس کے لیے ہمیں کمر کس لینی چاہیے، اس کا بنیادی طریقہ کار کیا ہوگا وہ بھی میں بیان کروں. تمہید کے طور پر میں یہ عرض کروں کہ یہ خالق بینہ حال بڑا تاریخی حال ہے. بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا جب پچھلی صدی کے آغاز میں تحریک خلافت چلی تھی ہندوستان میں، بڑی عظیم تحریک، اس وقت جو زعامات یا تحریک خلافت کے ان کے خلاف مقدمہ بغاوت اس ہال کے اندر منعقد ہوا تھا، اور اسی ہال میں نومبر 1921 میں ان تمام زعما کو، عظیم لیڈروں کو، دو دو سال قید بابشقت کی سزا سنائی گئی. یہ آج سے 86 سال قبل کا واقعہ ہے. یہ البتہ جان لیجئے کہ وہ جو تحریک خلافت تھی وہ خلافت کو قائم کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ خلافت کے نام سے جو ادارہ دنیا میں موجود تھا اگرچہ وہ بہت کمزور تھا، بوسیدہ تھا، پرانا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ مرد بیمار ہے، یورپ کا مرد بیمار ہے یہ خلافت عثمانیہ، لیکن اس کے باوجود اس کی ایک سمبولک حیثیت تھی، ایک علامتی حیثیت تھی، جیسے امت مسلمہ کی مرکزیت عقیدہ توحید پر بھی مبنی ہے، ہمارا اللہ ایک، عقیدہ رسالت پر بھی ہے، ہمارے رسول ایک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خانہ کعبہ وہ مرکز ہے ہماری اس امت کا، اس کے ساتھ ہی خلافت کا نظام بھی مسلمانوں کی وحدت ملی کی ایک علامت تھی، اگرچہ اس کی معنویت ختم ہو چکی تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس میں کوئی طاقت نہیں تھی، لیکن یہ کہ پھر بھی ایک علامتی ادارہ تھا، اور مسلمانوں کی اس کے ساتھ جتنی عقیدت تھی اور جتنی جذباتی وابستگی تھی، اس کا اس سے اندازہ کیجیے کہ ہندوستان بھر میں تحریک چلی، جبکہ ہمیں معلوم ہوا تھا کہ یہودیوں کی سازش کے تحت حکومت برطانیہ خلافت کے خاتمے پر تلا ہوا ہے، برطانوی سامراج اور دنیا کی عظیم ترین قوت تھی اس وقت برطانیہ، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اس کی سلطنت پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لہذا اس وقت ایک احتجاجی تحریک چلی تھی، اس خلافت کو ختم نہ کیا جائے، خلافت کو قائم رکھا جائے، اور اس تحریک میں مسلمان اس قدر جوش و خروش سے شریک ہوئے تھے، پورا ہندوستان گونج گیا تھا بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت کو دے دو، بی اماں مولانا محمد علی جوہر کی والدہ محترمہ، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہو تیرے شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت کو دے دو، اور پڑھ کے کلمہ، کلمہ پڑھ پڑھ کے چڑھسی پہ چڑھنا، جان بیٹا خلافت کو دے دو، یہ اشعار پورے ہندوستان سے مربوط ہے، اور یہ خاص بات ہے، پوری دنیا میں اور کہیں کوئی تحریک نہیں چلی خلافت کے تحفظ کے لیے یا خلافت میں کے خاتمے کے لیے جو سازشیں ہو رہی تھی اس کے خلاف کے احتجاج کے طور پر کہیں کوئی تحریک نہیں چلی سوائے ہندوستان کے، اور ہندوستان میں ایسی زبردست تحریک چلی کہ گاندھی کو اس میں شامل ہونا تھا، کہاں گاندھی کہاں خلافت، لیکن ہوا گاندھی اس کے شریک ہوا، بہرحال یہ میں صرف کچھ پرانی یادیں تازہ کر رہا ہوں، لیکن اس تحریک کا مقصد خلافت کا قیام نہیں تھا، ابھی نام نہاد کہنے نام کی ایک خلافت موجود تھی جس کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، اور ان سازشوں کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا، وہ احتجاجی تحریک ہے، بہرحال تحریک خلافت کے بعد تحریک پاکستان چلی، اس کا مقصد میں آپ کو تیسرے خطبے میں بتاؤں گا کہ اسی خلافت کے نظام کا قیام تھا، علامہ اقبال کے نزدیک بھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے نزدیک، یہ میری تیسری تقریر کے اندر باتیں آئی، پھر تحریک پاکستان جو چلی ہے وہ اسلام کے نام پر چلی، اور یہ دنیا میں واحد تحریک ہے آزادی کی جس میں اسلام کا نام لیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن ہم ناکام ہوئے، قیام پاکستان کے بعد اب 57 برس گزر چکے ہیں اور وہ خلافت کا نظام یہاں نہیں ہے، آج سے 12-13 سال پہلے میں نے یہی سے اسی جگہ سے خلافت کی تحریک کے آغاز کا اعلان کیا، لیکن یہ تحریک اس تحریک سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ اب خلافت کا نظام اکثر نو قائم کرنا، وہ تو 1924 میں خلافت ختم ہو گئی تھی، جو ترکوں کی خلافت تھی، سمبولک تھی، علامتی تھی، 1924 میں کمال اتاترک اس نے خود ہی ختم کر دی، علامہ اقبال اس تحریک خلافت کے حق میں نہیں تھے، ان کا موقع یہ تھا کہ ہم انگریزوں سے بھیک مانگے خلافت کی، اور اس وقت کے جو حالات تھے ان میں انہیں نظر آ رہا تھا کہ اس تحریک سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن جب اتاترک نے خود خلافت ختم کی ہے تو اس پر انہوں نے احتجاج کیا، کیا کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، یہ یہودیوں کی اور انگریزوں کی سازش سے جو خلافت کا نظام ختم کیا ہے یہ اپنا جو ہے مصطفیٰ کمال پاشا نام نہاد مسلمان وہ فری میسن تھا اصل میں, یہودیوں کا ایجنٹ تھا, اور اس نے جو ہے خود ہی اپنے ہاتھ سے خلافت کا پردہ چاک کر دیا. اس کے بعد علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی, تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس سوال, لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. اے مسلمان, دوبارہ اس خلافت کے نظام کو, اصلی پیور خلافت, اصلی خلافت, اس کا نظام دنیا میں قائم کرنے کے لیے تجھے اپنے اسلاف کا قلب و جگر درکار ہوگا. دل ہو اسلاف والے جس میں ایمان ہو, یقین, اور جگر ہو جس کو جہد کرنے کے لیے اور قربانیاں دینے کے لیے. بہرحال اس تحریک کا میں نے آغاز اسی ہال سے 1992 میں غالباً کیا تھا. یہ تحریک خلافت جو ہے یہ تحریک ہے, اس کے بعد کچھ عرصے جو ہے یہ پس منظر سے اس خلافت کا نقشہ پیچھے ہٹا رہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ در حقیقت ایسی تحریک کو صحیح طور پر نتیجہ خیز ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ ایک مضبوط جماعت اس کی کچھ پر ہو. جیسے تحریک پاکستان تھی, لیکن جو جماعت اس کو لے کر چل رہی تھی وہ مسلم لیگ تھی. تحریک پاکستان, لیکن اس کو لے کر چلنے والی جماعت مسلم لیگ. ایسے ہی تحریک خلافت کو یہاں لے کر چلنے والی اب تنظیم اسلامی تھی. ہماری توجہات مضبوط نہیں کہ یہ تنظیم مضبوط ہو, مستحکم ہو, اس کا حلقہ اور دائرہ وسیع ہو, تاکہ پھر ہم آبادی سطح کے اوپر آ کر تو تحریک کے لیے لوگوں کو اپیل کر سکے کہ آؤ اور میدان میں نکلو. اس لیے ان سالوں کے دوران یہ تحریک جو ہے کچھ پس منظر سے پیچھے رہی ہے, لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے. میری زندگی کا 73rd برس ختم ہونے والا ہے اپریل میں. اب جتنا بھی ہے, جو بھی تھوڑا سا وقت باقی ہے, میں اب خاص طور پر اس تحریک خلافت کے لیے مختص کرنا چاہتا ہوں. یہ جماعت نہیں ہے, لہذا میں اس کا امیر نہیں ہوں. یہ تحریک ہے, میں اس کا داعی ہوں. میں اس کے لیے بہرحال تنظیم اسلامی رہے گی. جو بھی اس تحریک کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں انہیں تنظیم اسلامی ہی میں شامل ہونا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ میں اپنی خدمات خاص طور پر مختص کر رہا ہوں. آج آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ جتنی مہلت بھی ہے, میں تحریک خلافت پاکستان ہی کے لیے اپنی دن رات کی جو مشقتیں ہیں وقت کر, اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے. اچھا, اب آئیے اصل مسئلے کی طرف. خلافت کی حقیقت کیا ہے, اس کو جاننے سے پہلے خلافت کے معنی سمجھ لیں. خلافت کا لفظ بنا خلف سے, خلف کہتے پیچھے, خلفہم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. تو یہ ہر کسی کے پیچھے کوئی چیز. اسی طرح جانشین کو کہتے ہیں خلیفہ, جو کسی کے بعد آتا ہے اس کا جانشین بنتا ہے. اسی لیے سعادت مند بیٹے کو آپ کیا کہتے ہیں, خلف الرشید. وہ بیٹا ہے جو باپ کے بعد جو ہے اب, لیکن یہ کہ وہ بیٹا سعادت مند ہے, خلف الرشید. اور جو اولاد جو ہے وہ اپنے آبا و اجداد کے لیے شرم کی باعث بن جائے, اسے کہتے ہیں ناخلف لوگ. یہ خلف کا لفظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ناخلف, خلف الرشید. اور قرآن مجید میں دو آیتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. وَاذْكُرُوا رِجَالَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. یہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم نوح کی ہلاکت اور بربادی کے بعد اس کا خلیفہ بنا دیا. قوم نوح غرق ہوئی, اس کے بعد قوم عاد ابھری, حکومت بھی ان کے پاس آئی, سلطنت آئی, عظیم تہذیب کی, عظیم قوت. تو وَاذْكُرُوا رِجَالَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ, یہ سورۃ الاعراف کی آئے. اسی میں فرمایا گیا وَاذْكُرُوا رِجَالَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ. یہ حضرت صالح نے کہا اپنی قوم ثمود سے کہ یاد کرو جبکہ اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد خلیفہ بنا دیا, اب تمہیں وہی طاقت دی ہے, حکمت دی ہے, شوکت دی ہے, تمہیں وسائل و ذرائع دیے ہیں, تمہیں حکومت دی ہے. تو یہاں خلیفہ کی جمع آتا ہے خلائف, جو ابھی میں نے بتایا دونوں آیتوں میں آیا ہے, اور خلیف کی جمع خلفاء ہے, خلائف اور خلفاء. خلفاء کا لفظ آیا ہے سورہ یونس میں بھی دو بار، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، یہ بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کہا گیا کہ ہم نے تمہارے دشمن آل فرعون کو تباہ کر کے تمہیں پھر خلیفہ بنا دیا، خلافت تمہیں دے دی تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارا عمل کیسا ہے. دوسری آیت میں فرمایا فقط زبوح فنجینا و مماؤ فی الفلک وجعلہم خلائف، جعلناہم خلائف. جب حضرت نوح کی قوم جو ہے ہلاک ہو گئی، انہوں نے حضرت نوح کو کی تکلیف کر دی تو ہم نے نوح کو نجات دی. فجعلنا ہو فنجینا ہو مماؤ نوح کو جو ان کے ساتھ تھے اس کشتی کے اندر، وجعلنا ہوں خلائف انہیں کو پھر خلیفہ بنا دیا. تو خلیفہ بعد میں آنے والا جانشین بھی ہے، خلیفہ کسی حکومت کے بعد آنے والا حاکم بھی خلیفہ ہے. یہ جو الفاظ جو میں نے آپ کو بتایا، اولاد بھی خلیفہ ہے، وہ ناخلف بھی ہو سکتی ہے اور خلف الرشید بھی ہو سکتی ہے. اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ امام راغب اصفہانی نے خلافت کا جو مفہوم اصطلاحی مفہوم معین کیا ہے وہ انہی کے الفاظ میں آپ کو سناؤں. الخلافت النیابت من الغیب، خلافت کسی اور کی نیابت، نائب ہونا، انگریزی میں کہتے ہیں وائس گیرنٹ یا وائس ریجنٹ، یہ دونوں الفاظ جو ہیں تقریباً ہم مانی. کسی غیر کا خلیفہ بننا، اس کا گویا کہ نائب بننا ہے. الخلافت النیابت من الغیب اما لغیبت المنوب الیہ منوب عنہ. اب یہ خلافت تین شکلوں میں ہو سکتی ہے، یا تو وہ جس کی کہ نیابت ہو رہی ہے وہ غائب ہو گیا ہو، منظر سے ہٹ گیا ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، تو ابھی ان کا انتقال تو نہیں ہوا تھا، زندہ تھے لیکن پیچھے نائب بنایا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، حضرت علی کو مدینے میں اپنا نائب بنایا. تو پہلی شکل یہ ہے کہ اما لغیبت المنوب عنہ، اما لموت ہی یا پھر اس کی موت کے بعد، ایک خلیفہ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد کوئی خلیفہ آ گیا، وہ اما لعجز یا کوئی شخص جو ہے اب عاجز آ گیا ہے، اس کی صحت خراب ہو گئی ہے اور وہ اب ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا، تو وہ اپنا کسی کو خلیفہ اپنی زندگی میں اپنی موجودگی کو معین کر دیتا ہے. چنانچہ یہ تاریخی واقعہ نوٹ کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے گھر میں پلے تھے، جب وہ دریائے نیل سے ان کا وہ جس کے اندر کہ ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو الہام ہوا تھا اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے انہیں ایک وقت کے اندر بند کر کے اور دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا تھا، پھر وہ آل فرعون کے گھر کی خواتین نے دریا سے وہ نکالا، وہ نہا رہی تھی دریا کے کنارے پر. تو وہ جو فرعون اس وقت تھا، حضرت موسیٰ اس کے گھر میں اس کے محل میں پلے، لیکن جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ بنا کر فرعون بنا دیا. خود زندہ ہے لیکن عاجز آ گیا، اب ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا. جیسے کہ میں نے آج سے دو سال پہلے اپنے بیٹے کو نامزد کیا ہے تنظیم اسلامی کی عمارت کے لیے، بہت مشورہ گزار، لیکن یہ کہ بہرحال میں نے جب محسوس کیا کہ میری صحت پر جواب دے رہی ہے تو میں نے انہیں نامزد کر دیا. پہلے وہ مجھ سے بیٹھ کے، اب میں ان سے بیٹھ کے، ہمیں تو تنظیم میں کام کرنا ہے، کون امیر ہے کون نہیں اس سے کوئی بحث نہیں. چوتھی بات یہ فرمائی امام راغب اصفہانی نے، وإما لتشریف المستخلف، کبھی کبھی مستخلف جسے خلیفہ بنایا جاتا ہے اس کے اعزاز کے طور پر اسے خلیفہ بنا دیا جاتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو مرشد حضرات ہوتے ہیں، صوفی حضرات اللہ والے، وہ اپنی زندگی میں خلافت کرتے تاکہ وہی کام لوگ آگے کریں اور ان کو بھی ایک حیثیت حاصل ہو جائے کہ لوگ سمجھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فلاں فلاں کو خلافت دی ہے. اب آپ ان سے اپنی اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کے لیے رجوع کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے خلفاء جو ہے زندگی میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ پھر نوٹ کر لیجئے، الخلافت النیابت عن الغیب اما لغیبت المنوب عنہ و اما لموتہ و اما لعزتہ و اما لتشریف المستخلف، یہ شکل ہے خلافت کا اصطلاحی مطلب. اب سمجھیے اللہ تو الحی القیوم ہے، نہ اسے موت آئی ہے نہ آئے گی، لا یموت ابدا ابدا، الحی القیوم، اور وہ ہر آن موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہوا معکم اینا ما کنتم، تو اللہ کے خلافت کے کیا معنی ہوئے؟ وہ ہر جگہ ہے لیکن اس کے اور ہمارے درمیان ایک غیب کا پردہ ہے، ہے ہمارے ساتھ ابھی ہے، کہاں اللہ کہاں دیں گے، ہوا معکم اینا ما کنتم، جہاں بھی تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بہرحال اس میں کچھ عقیدے کی بحثیں آتی ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ کس طریقے سے اللہ ہم سے قریب ہے، ذات کے اعتبار سے یا صفات کے اعتبار سے، یہ علیحدہ بحث ہے، آج کی میری گفتگو کا اس سے تعلق نہیں، لیکن وہ الحی ہے، حاضر ناظر ہے، ہر آن ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس نے اپنے اور ہمارے درمیان غیب کا پردہ ہائی کر دیا، اس غیب کی وجہ سے اس نے خلافت عرضی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جو میں نے آیت آپ کو سب سے پہلے پڑھ کر سنائی ہے، وَإِقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اس پر کچھ اشکال بھی پیش کیا تھا فرشتوں نے، وہ چوتھا رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا، اس میں تفصیل سے چیزیں آئی ہیں، اس وقت مجھے ان سے بحث نہیں، تو ظاہر بات ہے اس خلافت کا مقصد کیا ہے، اللہ کی حاکمیت کا نفاذ، حاکم اللہ ہے، خلیفہ انسان ہے، خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے، وائس جیرن کا یا وائس جیرن یا وائس ریجن جو چاہیں آپ لفظ کہہ لیں، اس کا کام کیا ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہے، جس کے لیے بہترین مثال جو ہے ہمارے ہاں موجود ہے، آج سے 60 سال پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے، ہمارا بادشاہ یا ہماری ملکہ وہ تو ہندوستان میں ہوتے تھے، کتنا بڑا فاصلہ تھا، حائل تھا، یہاں دہلی میں ان کا وائس رائے ہوتا تھا، اب کیا ریلیشن شپ تھا کنگ یا کوئن جو وہاں ہے اور وائس رائے جو دہلی میں بیٹھا ہے، ان کا کیا رشتہ تھا، جو حکم آئے ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا، اسے تو نافذ کرنا ہے، اس میں وائس رائے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، وہ وائس رائے ہے، سورن نہیں ہے، وہ حاکم نہیں ہے، حکمران نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، لہذا جو حکم وہاں سے آیا اسے تو نافذ کرنا ہے، البتہ جو حکم وہاں سے نہیں آیا کسی معاملے میں، وہاں پھر یہ چونکہ آن دی اسپاٹ موجود ہے، یہاں کے حالات کو زیادہ جانتا ہے، تو جہاں کوئی حکم نہیں آیا ہے اس حکومت کی طرف سے، ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ، وہاں وہ اپنا بیسٹ ججمنٹ استعمال کرے کہ حالات کے اعتبار سے بہترین رائے کیا ہوگی، سلطنت کے مفاد میں کیا چیز ہوگی کہ جو سب سے بہتر ہوگی، اس کو اختیار کر سکے، یہ وائس ریجنسی یا وائس جیرنسی اور اصل سورن کے درمیان یہ رشتہ ہے۔ خلافت الہی کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی حاکمیت، انسانی خلافت، یعنی جو حکم بھی اللہ کی طرف سے آ جائے اسے بے چون و چرا تسلیم کرنا، جہاں حکم نہیں ہے وہاں گویا کہ اللہ نے تمہیں آزادی دے دی ہے، اپنی بہترین کوشش سے یہ دیکھو کہ کیا چیز ہے کہ جو اللہ کی مرضی سے قریب ترین ہوگی، کیا چیز ہے جو دین کی حکمت سے قریب تر ہوگی، اس کا فیصلہ کرنا، یہ خلافت، دس از دی ایسنس آف خلافہ۔ میں آج چاہتا ہوں کہ ذرا سمجھ لیجیے، ایک ہے ایسنس، ایک ہے فارم، ایک ہے کسی شے کی اصل روح، لب لباب، ایک ہے اس کا ڈھانچہ۔ خلافت کے لب لباب کیا ہے، اس کی روح کیا ہے؟ جو حکم اللہ کا آ گیا اس کو بلا چون و چرا، بلا کم و بیش نافذ، جیسے کہ حاکم ہوا تم نہیں ہو، ہاں جہاں اس کا کوئی حکم نہیں ہے وہاں گویا کہ اس نے تمہیں اختیار دیا ہے، وہ امر اللہ ہے جو اللہ کا حکم آیا، اور یہ اس نے تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے، امرہم شورا بینہم، باہم مشورہ کر کے اور اجتہاد کر کے جو بہتر سے بہتر رائے ہو اس کو اختیار کر، یہ ہے خلافت جس کی مثال میں نے آپ کو دے دی. بادشاہ یا ملکہ لندن میں اور وائس رائے دلی میں, جو ریلیشن شپ ان کا تھا وائس ریجنسی یا وائس ریجنسی, اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ کا جو حکم آیا فرے تسلیم خم. جہاں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا وہاں بہترین ججمنٹ اور آپس کے مشورے سے معاملہ طے کر لو. اس میں سب سے پہلی خلافت جو ہے وہ بندہ مومن کو اپنی ذات پر قائم کرنی ہوتی ہے. اپنی ذات پر خلیفہ بنو اللہ کے, کیا مطلب؟ جو اللہ کا حکم ہے وہ نافذ کرو, اپنی جان پر, اپنے جسم پر, اپنے گھر میں نافذ کرو. یہاں اللہ کا حکم نہیں ہے, غور کرو, سوچو دین کی روح کے ساتھ کس چیز کی مطابقت زیادہ ہوگی, اس کو اختیار کرو. اسی معنی میں کہا گیا ہے سورہ حدید میں جو دو تقاضے بیان کیے گئے, آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اے لوگو, ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر, اور جس جس چیز میں ہم نے تمہیں خلافت دے دی ہے, اختیار دے دیا ہے, تمہیں جان دی ہے, یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس, یہ ذہن دیا ہے, یہ آنکھیں دی ہے, یہ کان دیے ہیں, کوئی مال دنیاوی دیا ہے, مال و متاع دیا ہے, کوئی جائیداد دی ہے, کوئی اولاد دی ہے, یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں. اور تمہاری خلافت کا تقاضا کیا ہوگا؟ ان تمام چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگا دو. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. جن جن چیزوں میں اللہ نے تمہیں خلافت عطا کی ہے, سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے وجود پر اور اپنے گھر میں اللہ کی حاکمیت نافذ کرو, اور نمبر دو, جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ خلافت ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے اور ایک ایک شخص کے لیے ہے, لیکن یہ کٹھن ہے. ہمارا نفس رکاوٹ بنتا ہے, ہمارے مفادات ہیں, دنیا سے محبت ہے, مادہ پرستی ہے, دنیا پرستی ہے, یہ ساری چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. ہم اپنے وجود پر بھی اللہ کا حکم نافذ نہیں کرتے, اور کہاں کریں, اپنے گھر میں نہیں کرتے, نعرے مارنے کے لیے تیار ہوتے. تو بنیادی خلافت جو ہے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ وہ کیا ہے, ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے اپنی ذات پر. اللہ حاکم ہے, میرا جسم, میری جان اللہ کی امانت ہے میرے پاس. اول تو اس پر اللہ کا حکم نافذ کروں, نمبر ایک. نمبر دو, جو کچھ میرے پاس ہے, مما جعلکم مستخلفین فیہ, جن جن چیزوں میں تمہیں استخلاف اللہ نے عطا کر دیا ہے, خلافت دے دی ہے, خرچ کر دو اللہ کے راہ. یہ ہے روح خلافت, یہ میں نے آپ کو سمجھا دی. روح اور ہے, اور ڈھانچہ یا فارم کیا ہے, اس کی مختلف شکلیں رہی ہیں. سب سے پہلے تو جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا, نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا, کیونکہ نبی کی اللہ کے ساتھ ہاٹ لائن تھی وہی کی. وائس رائے کے زمانے میں تو ہاٹ لائن ہوتی بھی نہیں تھی, لیکن اب میں ہاٹ لائن جو براہ راست وہی کی ہاٹ لائن ہے. اللہ کا حکم کس کے پاس آ رہا ہے؟ نبی کے پاس, عام لوگوں کے پاس تو نہیں آیا. اب اس کا کام اسے نافذ کرے. تو جب تک نبوت چل رہی تھی, نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا. شخصی خلافت نمبر ایک, مامور من اللہ, نبی خود تو کوئی نہیں بن سکتا تھا, وہ تو اللہ ہی جس کو مامور کرتا تھا, جس کو نبوت دیتا تھا, پھر معصوم, اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرتا تھا, وہ کہیں غلطی کا امکان پیدا ہو جائے تو بر وقت متنبہ کر دیتا تھا. یہ خلافت جو ہے, یہ نبوت کی خلافت تھی جو چلتی رہی جب تک کہ ختم نبوت نہیں ہو گئی. نوٹ کیجیے اس کو اچھی طرح سمجھیے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. تو میں نے یہ عرض کیا تھا, ذرا جسٹس صاحب تشریف لائے ہیں میری ریکویسٹ پر, کہ میری آج کی تقریب کے یہ صدر ہے. حالانکہ ہمارے ہاں عام طور پر صدر کوئی نہیں ہوتا, بس تقریب ہوتی ہے, لیکن میں نے خاص طور پر ریکویسٹ کی تھی تشریف لائے. تو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ خلافت کے لیے بہترین جو مثال تھی وہ جو برٹش انڈیا میں, کہ ہمارا بادشاہ یا ہماری ملکہ تو ہندوستان میں بیٹھے ہیں, یہاں وائس رائے ہوتا تھا. وائس رائے کا کام کیا تھا؟ جو حکم آیا ہز میجسٹی گورنمنٹ سے یا ہر میجسٹی گورنمنٹ سے, اس کو تو نافذ کرنا ہے. جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو لوکل کنڈیشن کو پوری طریقے سے پوری اپنی جتنی بھی صلاحیت ہے سوچ وچار کی مروعت ساتھ لائے, اور جو سلطنت کے مفاد میں قریب ترین بات نظر آئے اس کے مطابق فیصلہ کر. یہ ہے ایسنس آف خلافت. لیکن فارم آف خلافت سب سے پہلی کیا تھی, جب تک کہ ابھی نبوت چل رہی تو نبی ہی خلیفہ ہوتے. اسی لیے میں نے جو دوسری آیت آج پڑھی تھی, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی ہے, فاحکم بین الناس بالحق, تو لوگوں کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کرو, ولا تتبع الہوا, اور کہیں اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا, فیضلک عن سبیل اللہ, وہ خواہش نفس کو تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر رہے ہیں. یہ خلافت حضرت داؤد علیہ السلام, میں اکثر کر چکا ہوں, یہ خلافت مامور بن اللہ تھی اللہ کی طرف سے. اس خلیفہ کا اللہ نے چناؤ کیا ہے, کسی انسانوں نے نہیں کیا ہے, وہ کوئی الیکٹڈ نہیں تھی. پھر یہ خلافت معصوم بھی تھی, کبھی کوئی خطا ہونے لگتی تھی تو بروقت متنبع کر دیتی. اور یہ آیت جو ہے سورہ صاد میں آئی ہے وہ ایسے ہی کسی واقعے کے لیے آئی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی غلطی ہونے کا صادر ہونے کا امکان ہو رہا تھا, اللہ نے متنبع کیا. میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت. اور پھر ظاہر بات ہے کہ جب ان کی حفاظت کی جاتی تھی تو وہ جو وحی آ رہی ہے, ہاٹ لائن جو اللہ کے ساتھ اسٹیبلش ہے وحی کی, اس کے مطابق وہ حکومت کرتے تھے, اور جہاں کوئی حکم نہیں ہے وہاں پر وہ اپنی ججمنٹ, اپنی جو بہترین صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کر کے فیصلہ کرتے ہیں. یہ خلافت جاری رہی. حضرت داؤد کے بعد ان کے ساتھ زیادہ حضرت سلیمان خلیفہ ہو گئے. اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ ذرا دو کو دو کے مقابل میں رکھ لیجیے. کہنے کو داؤد بھی بادشاہ تھے, سلیمان بھی بادشاہ تھے, فرعون بھی بادشاہ تھا, نمرود بھی بادشاہ تھا, دونوں میں فرق کیا؟ فرعون کہتا تھا میں خود خدا ہوں, جو قانون چاہوں گا بناؤں گا, علیہ سلیم ان کو مصر, کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے, وہادی لنگاب تنظیم انتہا کی, اور یہ ساری جو آپ پارٹی کا نظام ہے میرے کنٹرول میں, جس کو چاہوں بوگا کھول دوں, جس کو چاہوں بند کر دوں. تو آنا ربکم الاعلی, میں ہوں تمہارا آقا اور رب, جو چاہوں گا حکم دوں. داؤد کا دعویٰ یہ نہیں تھا, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, تم بھی اللہ کے بندے ہو. صرف فرق یہ کہ اس نے مجھے نبوت اور خلافت عطا کی ہے, جو اس کا حکم آتا ہے میں تمہیں پہنچاتا ہوں, اسے نافذ کرتا ہوں, اور جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہاں میں اپنی صلاحیت اور سوچ اور وچار کے مطابق فیصلے کرتا ہوں. زمین و آسمان کا فرق ہو گیا کہ نہیں؟ وہ سوورنٹی کے مدعی تھے, یہ سوورنٹی کے مدعی نہیں تھے. اللہ ہے حاکم, ہم اس کے خلیفہ ہیں. نمرود بھی خدائی کا دعوے دار تھے, حضرت ابراہیم سے جس کا مجادلہ ہوا, قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں تفصیل موجود. حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے, رب میں بھی کر سکتا ہوں. جیل میں دو کنڈم اس کے پرزنر تھے, ان کو بلایا, ایک کی گردن وہیں اڑوا دی اور ایک کو کہا جاؤ تو آزاد ہو, دیکھو میں نے جس کو زندہ رکھا چاہا وہ زندہ رکھا, جس کو میں نے چاہا مار دیا. اس پر پھر حضرت ابراہیم نے جو آخری وار کیا, میرا رب تو وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے, تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا, فبو حسن نظیر کا فرق. اس پر وہ کافر جو ہے مبہوت ہو کر رہ گئے. اب اس کو کیا جواب ہے؟ لاجواب ہو گئے, مغنے جان کے لگ. تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک طرف ہے بادشاہی, شکل بادشاہی کی تھی, موروثی تھی, حضرت ابراہیم حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان بیٹے تھے نا. اور اس کے ضمن میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے, یہ صحیح بخاری کی ہے, کالت بنو اسرائیل کا سوس و حمل انبیاء, بنی اسرائیل کی سیاست اور انتظامی امور انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے. کلما حلق نبی خلفہ نبی, جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا دوسرا نبی اس کی جگہ پر خلیفہ ہوتا تھا. خلیفہ وہی لفظ ہے خلفہ, کلما حلق نبی خلفہ نبی. 1400 برس تک یہ نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں ہے. یہ تار یوں سمجھیے دو رسولوں سے شروع ہوا, حضرت موسیٰ حضرت ہارون, جو دونوں تھے نا ایک وقت موجود, دونوں بھائی, اور دو پر ختم ہوا, حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ. اس کے بعد 600 سال تک دنیا میں کہیں کوئی نبوت نہیں تھی, یہ ختم کے اولا کہلاتی ہے, یہ ختم نبوت کی تمہید تھی. کہ بس اب آخری نبی اور رسول آنے کے بعد یہ کھڑکی بند ہو جائے گی. تو 1400 برس تک جو ہے کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود ہے. ثابت بنو اسرائیل کا سوچ ہو وہ لمبیا کل لما حلق نبی خلق نبی. اچھا اب اسی کو آگے بڑھائیے, بات تھوڑی سی عجیب لگے گی. مدینے میں جو ریاست قائم ہوئی اس کا خلیفہ کون تھا؟ کیا حضور نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگرچہ ہم یہ لفظ ان کے لیے استعمال کرتے نہیں, وہ اللہ کے رسول, اللہ کے نبی, خاتم النبیین, آخر المرسلین, کامل الانبیاء, کامل الرسل, ان کی یہ حیثیتیں اتنی غالب ہیں. لیکن حاکم کون تھا؟ ظاہر بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ حاکمیت کے مدعی نہیں تھے. اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, انا اول المسلمین, سب سے پہلے تو میں اللہ کے سامنے گردن جھکاتا ہوں, دوسروں کو تو بعد میں دعوت دیتا ہوں, انا اول المسلمین, سب سے پہلے مسلمان میں خود ہوں. لیکن جہاں اللہ کی وحی نہیں ہوتی تھی حضور اجتہاد بھی کرتے تھے, اس کے مطابق کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو جاتی تھی, کبھی اللہ کی طرف سے گرفتاری ہو جاتی تھی. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لك تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی کیوں آپ نے اپنے اوپر وہ شہ حرام کر دی ہے کہ جو آپ کے لیے حلال کی ہے؟ اللہ نے یہ شہد آپ نہیں کھائے گی, آپ نے قسم کھا لی, کیوں کھا لی؟ تو حلال چیز ہے. آپ نے صرف اپنی بیویوں کی دل جوئی کر لی. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لك تبتغی مرضات ازواجک. اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے آپ نے اللہ کی حلال کرتا ہے شہد کو حرام کر دیا. حرام کو حلال کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا, لیکن حلال کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا دیا. صرف قسم کھائی تھی, حرام بھی نہیں کہا تھا, لیکن پکڑ ہو گئی. تو خلیفہ خلیفہ ہی رہے گا, حاکم نہیں ہے. حاکم اللہ, یعنی حکم اللہ للہ, حاکمیت اللہ. خلیفہ کا کام کیا ہے؟ جو حکم آ گیا نافذ کرو. آپ کو معلوم ہے کہ کتنے عرصے تک آپ نے جو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی, لیکن آپ کا دل کیا چاہتا تھا؟ قد مرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. بار بار نگاہ آسمان کی طرف اٹھ رہی ہے, نبی ہم دیکھتے رہے, انتظار تھا کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے اور میں اپنا رخ پھیر دوں خانہ کعبہ کی طرف, لیکن خود نہیں کر سکتے تھے جب تک حکم نہ آئے. حاکم تو فیصلہ وہ کرے, منتظر کریں. اس طرح سورہ مجادلہ میں جو آتا ہے, ایک خاتون آئی فریاد کرتی ہوئی, میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی. طلاق کیا دے دی؟ بلکہ مجھے جو ہے خاص طور پر زہار, جس کو کہتے ہیں عرب کے اندر, یہ تھا کہ اگر آپ اپنی بیوی کو کہہ دیں تو میری ماں کی طرح ہو, یا ماں کی پیٹ کی طرح ہو, اب وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی, ہمیشہ. ایک صحابی یہ کہہ دیتے, اب وہ خاتون روتی ہوئی چلاتی ہوئی, میں کیا کروں, یہ بچے روئی جائیں گے, میں کیا کروں؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس ابھی کوئی حکم نہیں آیا اللہ کی طرف سے, میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا. اب وہ اللہ کی طرف ہوتا, اے اللہ میری سن, فریاد سن. اب آپ سوچئے, ایک عورت کی فریاد اللہ نے سنی, وہی آئی, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے فریاد سن لی ہے اس خاتون کی جو ہے نبی آپ سے تو جھگڑا کر رہی تھی, کہ کچھ چیزیں میرے لیے خدا کا نکالی ہے میرے لیے, اور آپ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس بلی نہیں آئی ہے, میں کیسے فیصلہ کروں؟ تو لو ہم فیصلہ کرنے کے دیتے ہیں. تو ایک خاتون کی فریاد پر اللہ کا حکم آ گیا, شریعت اسلامی کو ایک باقاعدہ مل گیا. تو خلافت پہلے انبیاء ہی کی تھی جب تک نبوت جاری تھی, اور اسی لیے جو ریاست قائم ہوئی مدینہ منورہ میں, اس کے خلیفہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے دیکھیے, میں اسلامی ریاست کے بارے میں کچھ اصطلاحات استعمال کیا کرتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. ان میں سے ایک اصطلاح جو ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی, وہ مجھے بہت پسند ہے, کہ اسلامی ریاست نہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی میں حاکمیت عوام کی ہوتی ہے, اسلام میں تو حاکمیت اللہ کی ہے. تھیوکریسی میں ایک مذہبی طبقے کی حکومت ہو جاتی ہے, اسلام میں کوئی مذہبی طبقہ نہیں, کوئی پاپائیت نہیں. تو انہوں نے ایک اصطلاح وضع کی, اور اہل علم کے لیے یہ حق ہے کہ وہ نئی اصطلاحات وضع کر سکتے ہیں. پیور ڈیموکریسی. اس کے اندر دو چیزیں جمع ہیں, تھیوکریسی اینڈ ڈیموکریسی. اس کی حقیقت سمجھ لیجئے. ہم دیکھیے ایک حدیث ہے, حضور نے فرمایا مثل المؤمن کمثل الفرس فی عقیدته, مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے. بڑی پیاری حدیث. مومن کون ہے؟ جو اللہ کو مانتا تو اللہ کے احکام کا پابند ہو گیا, رسول کو مانتا ہے تو رسول کی سنت جو ہے اس میں لازم ہو گئی. ارے کم سنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین. قرآن کو مانتا ہے, قرآن کا قانون اس پر لازم ہو گیا, تو بن گیا نا. بندھن در بندھن در بندھن. ایک وہ ہے فادر فدر آزاد, جو چاہے کرے, جو چاہے قانون بنا لے. مردوں کی دو مردوں کی شادیوں کا قانون بنا دے, دو عورتوں کی شادی کا قانون بنا دے, وہ فادر فدر آزاد ہے, جو چاہے کرے. اس لیے کہ ان کے نزدیک حاکمیت عوام کی ہے, عوام نے ہمیں منتخب کیا, ہمیں اختیار حاصل ہے, جو چاہے قانون بنائے, حاکمیت ان کی ہے. تو تھیو ڈیموکریسی کیا ہے؟ کہ اللہ اور رسول کے احکام کا دائرہ, میں اس حدیث کو ایکسٹینڈ کیا کر رہا ہوں. پر چیزیں آپ کے پاس کھلا میدان ہے, آپ چاہتے ہیں گھوڑا بھاگ بھی نہ جائے اور کھڑا کھڑا کہیں اس کے ہاتھ پاؤں جڑ نہ جائے. آپ 200 گز لمبی رسی سے اس گھوڑے کو باندھ دیجئے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ 200 گز ریڈیس کا ایک سرکل وجود میں آ جائے. اس سرکل کا جو دائرہ ہے اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا. اس کے اندر اندر وہ آزاد ہے, 100 گز پہ جائے, 150 پہ جائے, 200 پہ جائے, 199 پہ جائے, 200 پہ جائے, یا کھوٹے کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہو جائے, اس کی مرضی ہے, فری. لیکن 201 گز نہیں آئے گا, نہ مسجد میں, نہ مغرب میں, نہ شمال میں, نہ جنوب میں. بات سمجھ لیجیے. اسلامی ریاست میں سرکل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو, بس ان حدود کے اندر اندر. یہ حدود کے اندر اندر تمہیں آزادی ہے, 150 گز پہ جاؤ, 200 پہ جاؤ, یا کھوٹے کے ساتھ کھڑے رہو. یہ مباحات ہے, ان مباحات میں امرہم شورا بینہم, اس دائرے کے اندر یہ ڈیموکریسی ہے. لیکن مطلق ڈیموکریسی نہیں ہے, کہ اس کے اندر حاکمیت جو ہے وہ اللہ کی ہے, عوام کی نہیں. اور اللہ اس کے رسول کے احکام کی پابندی ہے, کسی مذہبی طبقے کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ فلاں پوپ صاحب کو اختیار ہے جو چاہے حکم دے دے. نہیں, اللہ اس کے رسول کے احکام, کتاب و سنت, اس دائرے کے اندر اندر تم آزاد ہو, مشورہ کرو. امرہم شورا بینہم. اس اصول سے جو تھیو ڈیموکریسی کی اصطلاح مولانا مودودی کی تھی وہ سب سے درست تھی. البتہ ایک میں نے اختلاف کیا. انہوں نے کہا پاپولر وائس ریجنسی آف دی پیپل, یہ غلط ہے. عوام الناس کی نہیں ہے یہ خلافت, خلافت آف دی مسلم, کلیکٹو وائس ریجنسی آف دی مسلم. جو اللہ کو حاکم مانتا ہے خلافت کا حقدار وہی ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو خلافت کہاں سے مل جائے گا؟ لہذا یہ کلیکٹو جو ہے وائس ریجنسی ہے, پاپولر نہیں ہے. وہ پاپولر کا لفظ انہوں نے ڈیموکریسی سے لے کر پاپولر ڈیموکریسی, عوامی حاکمیت, اسے جو ہے وہ عوامی خلافت کے اندر بدل دیا. اس سے مجھے اختلاف. اس کی کلیکٹو وائس ریجنسی آف دی مسلم. اچھا, اب اس کو بھی سمجھ لیجئے ایک اور حوالے سے. یہ جو شخصی خلافت اب ختم ہو گئی اور اجتماعی خلافت آ گئی, ٹھیک ہے, بین ہی یہی ہوا ہے کفر اور شرک کے اندر. پہلے ایک شخص فرعون ہوتا تھا حاکم, نمرود ہوتا تھا حاکم, اب حاکمیت تقسیم کر دی گئی. اب پاپولر ڈیموکریسی ہے, پاپولر ساورنٹی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ بھی سوورن ہیں, یہ بھی سوورن ہے, وہ بھی سوورن ہے, وہ بھی. آپ نے اپنا ووٹ دے کر اپنی سوورنٹی کسی کو ڈیلیگیٹ کر دی. اب وہ نمائندے وہاں پر بیٹھیں گے, وہ آپ کی سوورنٹی کی بنیاد پر وہاں پہنچے ہیں. ان کے باپ کی جاگیر نہیں تھی, لیکن اب وہ نمائندے آپ نے اپنے حق میں جو ہے حاکمیت ان کے حق ان کو ڈیلیگیٹ کر دیا, لہٰذا وہ قانون بنائیں گے جو چاہیں گے بنائیں گے. اب کیا ہے, اسلام میں کلیکٹو جو ہے خلافت. آپ بھی خلیفہ ہیں, وہ بھی خلیفہ, ہر مسلمان خلیفہ ہے اللہ. وہ بھی اپنی رائے دے کر فارغ ہو جائیں گے, اپنا حق خلافت کسی کے لیے استعمال کریں گے, پھر وہ خلیفہ ہو جائے گا. یہ ہے اصل میں اس وقت کا معاملہ. اسی لیے علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کے ایک مشیر سے جب اس نے یہ کہا کہ یہ جمہوریت آ رہی ہے, ہمارا سارا شیطانی نظام تو ختم ہو جائے گا, تو اس میں جواب میں جو دوسرے مشیر نے کہا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناخو خود نگر، انسان کے اندر اب احساس ہو گیا کہ ہم بھی تو ہیں نا، آخر یہ بادشاہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کے بھی دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں، اس کو کافی اختیار آ گیا بادشاہ کا، یہ احساس سے. اور یہ احساس کس نے دلایا؟ یہ محمد رسول اللہ نے دلایا صلی اللہ علیہ. فرینچ ریولیوشن تو آج سے 225 ڈھائی سو برس پہلے آیا تھا، یہ جس کی بات میں کر رہا ہوں کلیکٹو کیلیفیٹ آف دی مسلم، یہ کانسیپٹ جو ہے یہ تو آج سے 1400 برس مکمل دیا گیا. یہ جو ایک انسان کے اندر جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناسو خود نگر، اپنی اہمیت کا احساس ہو گیا لوگوں کو، تو اس نے کیا کیا شیطان نے کہ کروں گندگی ایک حق سے سر پر رکھی ہوئی تھی، فرعون نامی یا نمرود نامی، کروں گندگی حاکمیت میں ہوں رب. ہم نے کیا کیا؟ تولا تولا سب لوگوں میں بانٹ دو، نجاست تو نجاست ہی رہے گی نا، وہ کن ہو یا تولا ہو، فرق کیا ہوا ہے؟ کہ وہ جو آمر مطلق تھا، وہ جو حاکمیت کا مدعی تھا، آج وہ ہے عوام کو سونپ دیا گیا، تم ہو، تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ حاکمیت ہے، تم اپنے اندر سے لوگوں کو چن لو اور اختیار ہوگا جو چاہے قانون بتا دو. تو یہ میں موازنہ کر رہا ہوں کہ جیسے شخصی خلافت سے اجتماعی خلافت کا قدم اٹھا آج سے 1400 برس قبل جب نبوت کا دروازہ بند، اسی طریقے سے وہ شخصی حاکمیت سے عوامی حاکمیت کی طرف پھر کفر تو پوری کفر ہی رہے گا، نجاست تو نجاست رہے گی. ایک شخص حاکم ہونے کا دعویٰ کرے یا تمام لوگ دعویٰ کرے، وہ کفر تو کفر ہے، شرک تو شرک. جب ہوئی ہے تبدیلی اصل کے اعتبار سے کہ یہ پاپولر ساورنٹی پر مبنی ہے، یہ کفر ہے شرک ہے. اچھا یہ جو خلافت علی منہاج النبوت کی بات میں لکھی ہے، یہ ذرا سفیر مضامین ہے، اور میں آپ کی توجہ دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آپ اتنے سفیر مضامین کے اوپر گفتگو سن رہے ہیں پورے اطمینان کے ساتھ. نوٹ کر لیجئے، خلافت پہلے کس کی تھی؟ انبیاء کی. نبی اپنی ذات میں خلیفہ ہے، وہ معبود من اللہ کسی اور کے چنے ہوئے نہیں تھے، وہ معصوم تھے، ان سے خطا کا امکان نہیں تھا، اور اگر ہوتا تھا تو بربخت متنبہ کر دیے جاتے تھے. جو اللہ کا حکم ہوتا تھا اسے نافذ کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ اپنا غور و فکر سے رائے بناتے تھے. چنانچہ تمام انبیاء اللہ کے خلیفہ تھے، آخری خلیفہ اس معنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبوت ختم، خلافت ہو گئی اجتماعی، اب مسلمانوں کی اجتماعی خلافت ہے. اس کے دو دور ہیں، ایک دور وہ ہے جو نبوت کے بالکل ساتھ تھا، جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں. خلافت راشدہ کا لفظ حدیث میں نہیں آیا. صحابہ کرام کے لیے سورہ حجرات میں اولئک هم الراشدون، تمام صحابہ کے لیے آئے، سب کے سب راشدین تھے، کامیاب لوگ. لیکن خلافت علی منہاج النبوہ، یہ میں نے ابھی حدیث آپ کو سنائی ہے، اس کی تفصیل ذرا میں بعد میں آپ کو سناؤں گا، کہ حضور نے فرمایا دیکھو مسلمانوں، جب تک اللہ چاہے گا تمہارے درمیان نبوت رہے گی، یعنی میں رہوں گا موجود، جب اللہ چاہے گا مجھے اٹھا لے گا نبوت ختم. پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا، نبوت کے نقش قدم پر خلافت، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، ہمیشہ تو نہیں رہے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا اٹھا لے گا. پھر ایک ملوکیت کا دور آئے گا، کاٹ کھانے والی ملوکیت. اس کاٹ کھانے والی ملوکیت کے دور میں واقعہ ہے کربلا بھی ہوا ہے، واقعہ حرہ بھی ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ملوکیت ہوگی، خلافت نہیں ہوگی. اس کے بعد یہ دور بھی ختم ہو جائے گا، پھر آئے گا ملوکیت، ثم تکون ملکاً جبریاً، غلامی والی ملوکیت. پہلے مسلمان تھے بادشاہ، مسلمان تو تھے نا، اچھے بھی تھے برے بھی تھے، مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، کلمہ شہادت تو پڑھتے تھے. اب ہمارا انگریز آ کے حاکم ہو گیا، بادشاہ کے غلام ہو گیا، ملکہ وکٹوریا کے غلام ہو گیا 1857 کے بعد. تو ملوکیت لیکن غیروں کی ملوکیت، ایک لعنت ملوکیت اور لعنت در لعنت کے غلامی کی ملوکیت، غیر مسلموں کی ملوکیت. اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا جبکہ خلافت علی منہاج النبوت کا نظام دوبارہ قائم ہوگا. تو اس حدیث میں دو ادوار کا ذکر ہے، اور دونوں کے لیے لفظ آیا ہے خلافت علی منہاج النبوہ. خلافت راستہ کی اصطلاح جو ہے حدیث میں موجود نہیں. البتہ خلفائے راشدین کا لفظ حدیث میں آیا ہے. یہ بڑی اہم حدیث ہے, مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, سنن جامع ترمذی میں بھی ہے, سنن ابن ماجہ میں بھی ہے. عن ابن ابن ساریہ رضی اللہ تعالی حضور نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا. دیکھو مسلمانوں, تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ ان قریب ایک بہت بڑا اختلاف اور بہت بڑا فتنہ دیکھیں گے. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهديین, تو تم پر لازم ہوگا میری سنت کو پکڑنا اور میرے خلفاء راشدین المهديین کی سنت کو پکڑنا. تو خلفاء راشدین کی اصطلاح تو آئی ہے, خلافت راشدہ کی اصطلاح نہیں آئی, بلکہ اس حدیث کی روح سے خلافت علی منہاج النبوہ کی اصطلاح آئی. اور اس کے بارے میں فرمایا میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ, مضبوطی سے پکڑ لینا اور اپنے کتلیوں والے دانت جو ہیں ان سے ان کو تھام لینا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خلافت علی منہاج النبوت کا جو پہلا دور تھا, جو خلافت راستہ کے نام سے ہم جانتے ہیں, یہ دور دنیا میں دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. یہ بڑی تلخ کی بات میں کہہ رہا ہوں لیکن میری بات کو سمجھیے. اس دور کی کچھ خصوصیات ہیں جو اب دوبارہ نہیں آ سکتی. مثلاً وہ دور نبوت کا زمیمہ یا تتیمہ تھا, اب نہ نبوت آئے گی نہ اس کا تتیمہ نہ زمیمہ ہوگا. نمبر دو, اس وقت صحابہ کرام کا تزکیہ کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اندر سے نفسانیت کو نکال دیا تھا, للہیت اللہ کے لیے کرتے تھے جو کچھ کرتے تھے. کیا اب اس طرح کا تزکیہ ممکن ہے؟ سوچ رہے ہیں نا. نمبر تین, صحابہ کرام میں گریڈیشن حضور نے قائم کر دی تھی. سب سے ٹاپ پر عشرہ مبشرہ, 10 صحابہ جن کو دنیا ہی میں بشارت دے دی گئی جنت, ان کے نیچے اصحاب البدر, نیچے ایک سیڑھی اترے تو وہ بدر میں جو تھے 313, ان میں سے عشرہ مبشرہ میں سے 9 تو نکل گئے, باقی اب 313 جو ہے 304 رہ گئے, یہ دوسری سیڑھی پہ آ گئے. تیسرے اصحاب بعث رضوان, ذرا نیچے اتریں گے, وہ 1400 یا 1800 حضرات جنہوں نے بیعت کی ہے حضور سے, بعث رضوان, بیعت علی الموت, بیعت علی اللہ غفرہ, نہیں بھاگیں گے یہاں سے, جانے دے دیں گے, گردنیں کٹوا دیں گے, جائیں گے نہیں, پیچھے ہی دکھائیں گے. اس سے نیچے آئیے, چوتھی سیڑھی, جو لوگ فتح مکہ سے قبل ایمان لے آئے, پھر پانچویں نیچے سب سے بیس پر جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. یہ گریڈیشن جو ہے ٹھیک ہے نہیں. اب دنیا میں یہ گریڈیشن ہو سکتی ہے؟ کس حوالے سے ہو؟ تو نمبر ایک, دور نبوت کا زمیمہ یا تتیمہ. نمبر دو, تزکیہ انتہائی درجے میں اللہ کے رسول نے کیا, یزکی علیہم آیاتہ و یزکیہم, 3 دفعہ آیا قرآن, بلکہ 4 دفعہ. نمبر تین, ان میں گریڈیشن تھے, یہی وجہ ہے نا کہ حضرت عمر نے جو اسرائے مبشرہ تھے ان کی کمیٹی بنا دی تھی. یہ جو بھی انہوں نے کالج بنایا تھا, الیکٹورل کالج, کہ اب تم طے کرو اپنے میں سے کسی ایک کے بارے میں طے کر لو, تو وہ کون تھے؟ اسرائے مبشرہ. ان کے پاس سند کس کی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, انہوں نے اسرائے مبشرہ میں سے شمار کیا, وہی بنا دی. اب تو کوئی نہیں اسرائے مبشرہ. اور چوتھی اور آخری بات, کہ وہاں قبائلی نظام تھا, وہاں رائے لینے کا معاملہ مشورہ قبائل کے سردار بیٹھ کر بات طے کرنے, بات پوری ہو گئی. کوئی قبیلہ اپنے سردار کی رائے سے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا, یا قبائل کے سردار یا کلینز جو تھے گھرانے, یہ بنو حاکم ہیں, یہ بنو امیہ ہیں, یہ بنو تین ہیں, یہ بنو علی ہیں, وغیرہ وغیرہ, یہ انصار میں سے اوس ہے, یہ خندج ہے, اس سے بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر مشورہ کر لیں, تو مشورہ امرہم شورا بینہم, جس کو میں نے کہا تھا دائرے کے اندر اندر. یہ سارا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایک ایک آدمی کو ووٹ دو, وہ جائیں پرچیاں جو ہے وہ ڈالیں اور ووٹ ہو, اس کے بعد جو ہے وہ طے کیا جائے گا کہ کون خلیفہ ہوگا, اس کی ضرورت ہی نہیں. نمبر پانچ, وہ خلفاء تاحیات تھے, ان کا تذکیہ اتنا ہو چکا تھا کہ کسی کو یہ شک ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کسی غلط راستے پر بھی جا سکتے, اور ان کے اندر اتھارٹی جو ہے اس کا بڑا استقاس تھا, ایگزیکٹو اتھارٹی, جوڈیشری اور لیجسلیچر تینوں کا اختیار جو ہے اختیار اعلیٰ وہ خلیفہ کے ہاتھ میں تھا. اب ایسا نہیں ہو, اتنا با اختیار کسی شخص کو ہم بنا دیں گے, اس طرح کا نفس مدقہ کہاں سے ملے گا؟ اچھا وہاں بھی کہا تو یہ گیا, حضرت ابوبکر نے بھی فرمایا خلافت آج کے جب آپ نے حلف لیا یا جو بھی تقریر کی اس کے بعد, کہ دیکھو مسلمانوں میں سیدھا کروں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے, میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے. سیدھا کیسے کریں, کہاں جائیں, کہاں جا کر ہم کہیں کہ یہ ابوبکر غلط کام کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ, کوئی ادارہ تو نہیں تھا, کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھا, اصولی ایک اخلاقی کو ہدایت ہو گئی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مانعین زکات کے ضمن میں خود حضرت عمر نے اختلاف کیا, حضرت ابوبکر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, کہ آپ نے دو محاذ تو پہلے کھولے ہوئے ہیں, جیسے اسامہ کو آپ نے روانہ کر دیا رومیوں کے خلاف, اور جو مرتدین ہیں جو جھوٹے نبیوں کو ماننے والے اٹھ کھڑے ہوئے ان کے خلاف تو بہرحال ہمیں جہاد کرنا ہی کرنا ہے, لیکن یہ مانعین زکات کا تیسرا جو محاذ آپ نہ کھولیے, مسلمانوں کے دل زخمی ہے حضور کے انتقال کے بعد, مورال گرا ہوا ہے کہ تین تین محاذ ٹھیک نہیں ہوئے. حضرت عمر کی رائے, حضرت ابوبکر نے وہ ڈانٹ پلائی ہے کہ عمر تم جاہلیت کے اندر تو بڑے سخت تھے اور اسلام میں آ کے نرم پڑ گئے, خدا کی قسم اگر یہ لوگ حضور کے زمانے میں اونٹ جب دیتے تھے زکات کا تو ساتھ ہی رسی بھی دیتے تھے باندھنے کی, اب اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہم اونٹ تو لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں قتال کروں گا. امت الدین والا ہے کیا میرے زندہ ہوتے ہوئے دین میں ترمیم ہو جائے گی؟ دین محمد یہ اعلیٰ من حاضر نبوت ہے نظام, یہ خلافت وہ ہے جو نبوت کے نقشے طرف ہو رہے جس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی. امت الدین والا ہے کیا دین کے اندر ترمیم ہو جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ یہ ہے خلافت راشدہ کے وہ خواص ہیں جو اب دوبارہ نہیں آ سکتے. اچھا اس کے بعد کیا دور چلا ہے بیچ میں؟ درمیان میں خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد سے لے کر اور 1924 تک نام خلافت کا رہا ہے, حقیقت میں وہ خلافت نہیں ملوکیت, اس لیے کہ سند میں دے چکا ہوں آپ کو حضور کی حدیث, پہلا دور دور نبوت, پھر خلافت علی منہاج النبوت, پھر دور کاٹ کھانے والی ملوکیت, پھر دور غلامی والی ملوکیت, پھر دور خلافت علی منہاج النبوت. درمیان میں کیا تھا؟ یہ ملوکیت تھی, یہ بنو امیہ کا دور ہو یا بنو عباس کا دور ہو یا فاطمیوں کی خلافت ہو جو مصر میں قائم ہوئی یا ترکوں کی خلافت آٹومن کیلیفیٹ, یہ سب قسم بادشاہتیں تھیں ان کا خلافت اصولی اعتبار سے خلافت سے تعلق نہیں. اس کو اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجئے. لیکن اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا دوبارہ خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا. اچھی طرح سن لیجئے, میرے تیسرے خطاب میں یہ بات واضح ہوگی. آج دنیا اس کی دہلیز پر کھڑی ہے, جو خلافت جو بھی ملوکیت تھی جبری ملوکیت وہ تو یوں سمجھیے کہ تقریباً جس صدی سے زیادہ ہو گیا کہ اس کا مستندہ پیٹ گیا, انگریز گئے, فرانسیسی گئے, اطالوی گئے, اسپینیئرز گئے, پورچوگیز گئے, ملندیزی گئے, سب گئے, تماشا دکھا کر مداری گیا. البتہ ایک اور ہے جو بہت بڑا جو ہے وہ لوگوں کے لیے اب جس کو کہتے ہیں کولونیلزم, فائنینشیل کولونیلزم, وہ اب ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور ملٹی نیشنل اور ٹرپس وغیرہ کے حوالے سے دنیا میں آ رہا ہے. لیکن ٹکراؤ ہونا ہے جلد, اور اس کے بعد یہ صرف میری گفتگو جو ہے وہ تیسرے دن کے لیے ہے. اصل میں پوری دنیا میں خلافت علی منہاج النبوت کا قیام ہوگا, یہ خبر ہے محمد رسول اللہ سے دی ہوئی. وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، وہ سچے ہیں، ان کی سچائی پر اللہ خود گواہ ہے. اب یہ نظام کیا ہوگا؟ دیکھیے، ایسنس آف خلافہ ہمیں دے دی ہے قرآن سے، سنت سے، سیرت سے، خلفائے راشدین سے. ایسنس، روح خلافت. نظام خلافت اس کی فارم جو ہے وہ آج کے حالات کے مطابق آپ کو بنانی پڑے گی. عام طور پر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، اور میری سب سے پہلی کوشش یہی ہے کہ اس کی اویئرنیس لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے. خلافت راستہ کو اب نہیں آ سکتی، لیکن خلافت علام الحادی نبوت تو آئے گی، اس کی خبر بھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ایکسنس، اس کی روح وہی ہوگی، لیکن اس کا نقشہ کیا بنے گا؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، جیسے یہ بجلی ایجاد کی ہے انگریزوں نے یا امریکیوں نے، ہم بھی فائدہ اٹھا رہے کہ نہیں؟ یہ لاؤڈ اسپیکر میں یوز کر رہا ہوں، کسی مسلمان کا ایجاد کرتا ہے یا کسی غیر مسلم کا؟ سائنس کی ترقی مغرب میں ہوئی، اگرچہ ہم نے خود سائنس کا احیاء کیا، گریک سائنس، گریک فلاسفی کو ہم نے زندہ کیا، اور اسپین کی یونیورسٹیوں کے حوالے سے اس کا انجیکشن دے دیا ہم نے یورپی اقوام کے اندر، فرانس، جرمنی اور اٹلی. اسی کے تحت لائسنس کی تحریک ہوئی، اسی کے زیر اثر اصلاح مذہب کی تحریک ہوئی. لیکن اس کے بعد تو ساری ترقی تو وہاں ہوئی، ہم تو الٹا غفیل ہو کر عیاشیوں میں مطلع ہو کر سو گئے. سائنس وہاں بڑھی، ٹیکنالوجی وہاں بڑھی، اور ٹیکنالوجی میں مثال کے طور پر ایک ٹیکنالوجی ہے جسے آپ کہتے ہیں ایئر کرافٹ. ایئر کرافٹ اگر پیچیدہ مشینری ہے، یہ 500 آدمیوں کو لے کر جا رہا ہے، اس کے ساتھ سامان کتنا ہے، بڑا جا رہا ہے. اس مشین کے کتنے پرزے ہیں، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اس کا سمجھنا عام آدمی کے لیے ممکن ہے؟ اچھا، ایئر کرافٹ سے آگے اسپیس کرافٹ، وہ جو خلا میں جا رہا ہے اور عین وقت پر جا کر ہٹ کرتا ٹارگیٹ کو، یہ سائنس کہاں سے آئی ہے؟ مغرب میں ڈیولپ ہوئی ہے، ہم تو ابھی کم سے کم ایک صدی پیچھے. اسی طریقے سے اسٹیٹ کرافٹ ہے، یہ میں نے 3 لفظ اس لیے جمع کیے ہیں، ایئر کرافٹ، اسپیس کرافٹ اینڈ اسٹیٹ کرافٹ، ریاست کی مشینری. یہی بڑی پیچیدہ ہے، اختیارات کی تقسیم کیسے ہو، کسی کو امیر منتخب کرنا ہے کیسے کرے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، حکومت جو ہے وہ یونیٹری ہوگی یا فیڈرل ہوگی یا کنفیڈرل ہوگی، نظام جو ہے وہ پارلیمنٹری ہوگا یا پریزیڈنٹ. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسٹیٹ کرافٹ کے مسائل. جیسے ہم بجلی استعمال کر رہے ہیں، جیسے ہم لاٹری کا استعمال کر رہے ہیں، جو انسٹیٹیوشن ویسٹ نے ڈیولپ کیے ہیں اسٹیٹ کرافٹ کے، وی ہیو ٹو اڈاپٹ دم. ان انسٹیٹیوشن کے اندر ہم نے روح خلافت کو اتار دیا. ہاں، اگر کوئی شے ایسی ہے ان میں سے کہ جو روح خلافت سے بناتی ہے، اسے کاٹ کر دیں گے. لیکن جو چیز روح خلافت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، اس میں ان انسٹیٹیوشنس کو اختیار کرنا یہ ہماری لازمی ضرورت ہے. اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. پہلی بات، ہر ریاست کا تحریری دستور ہونا چاہیے. کیا اصول و قواعد ہے، کس طور سے معاملہ چلے گا، قانون سازی کون کرے گا، کیا کرے گا ریاست کا ایک دستور ہے. دنیا میں برطانیہ کی مثال ہے کہ کوئی تحریری دستور نہیں ہے، لیکن وہاں روایت پرست قوم ہے، روایات کی بنیاد پر بھی کام چل رہا ہے. باقی میرے انکیت تو کوئی اور ملک نہیں ہے جس میں کوئی تحریری دستور ہے. بادشاہت ہو تو ہو، علیحدہ بات ہے. اس میں پہلی دفعہ ہونی چاہیے کہ حاکمیت یہاں اللہ کی ہے، عوام کی نہیں ہے، نہ کسی طبقے کی ہے، نہ کسی قبیلے کی ہے، نہ کسی قوم کی، حاکمیت اللہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام آ جائیں، انہیں تو لازماً ہم نے نافذ کرنا. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے، وہاں امرہم شورا بینہم کے تحت باہمی مشورے سے معاملہ طے کر لیں. اچھا، یہ مسئلہ کہ کوئی چیز کتاب و سنت کی حدود سے باہر تو نہیں نکل گئی, وہ 201واں گز تو نہیں آ گیا کہیں گھوڑے کو, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ عدلیہ کرے گی. عدلیہ جو ہے وہ دستور کی کسٹوڈین ہوتی ہے, دستور کو انٹرپریٹ کرتی. یہ نہیں ہو سکتا کانسٹیٹیوشنل کورٹ علیحدہ بنا دی جائے, یہ نہیں ہو سکتا ہے شریعت کورٹ علیحدہ بن جائے جیسے کہ ضیاء الحق صاحب نے بنائی تھی, اگر کہ اسے 2 ہتھکڑیاں پیدا دی تھی, 2 بیڑیاں ڈالتی تھی, غیر واسطے بالکل. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام جوڈیشری اگر اسلامی ریاست ہوگی تو وہاں ججز وہی ہوں گے جو کتاب و سنت سے واقف ہوں گے, اور وکلاء وہی ہوں گے جو کتاب و سنت کے باہر ہوں گے. اس کا فیصلہ کرے گی جوڈیشری. اب آئیے قانون سازی کیا ہوگا. قانون سازی ہی اشتہار ہے, جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم ہے وہاں قانون سازی کا سوال ہی نہیں, وہ تو نافذ کرنا ہے آپ کو, سمجھ گئے. قانون سازی صرف مباحات کے اندر ہوگی, اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کس کا اجتہاد چلے؟ یہ بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. دیکھیے, ایک کہتے ہیں اجتہاد, ایک ہے اجتہاد کو نافذ کرنے والی طاقت. یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں بالکل. سینکشن کیا؟ اتھارٹی کس کے پاس؟ اب باقی خلفاء نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ آفر کی کہ آپ ہمارے بن جائیں چیف جسٹس قاضی القضاۃ, آپ کے اجتہادات کو ہم لا آف دی لینڈ کا درجہ دے دیں گے, نافذ کر دیں گے. انہوں نے کہا نہیں, ایک تو انہیں وہ اس حکومت کے ساتھ جو ملوکیت تھی انہیں تعاون نہیں کرنا تھا. نمبر 2 یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں اور بھی لوگ اجتہاد کر رہے ہیں, یہ کیا کہ میرا اجتہاد کام نہ کرتے ہیں. انہوں نے مارے کھائے, جیل میں گئے, عہدہ قبول نہیں کیا. ان کے شاگرد نے قاضی ابو یوسف نے عہدہ قبول کر لیا, اور ان کے اجتہادات سارے عباسی مملکت کے اندر جو بڑی وسیع اور عریض تھی وہ قانون کا درجہ ہو گئے. تو ظاہر بات ہے کہ قانون نافذ کرنے کی جو اتھارٹی تھی وہ تو عباسی خلفاء کے پاس تھی, قاضی ابو یوسف کے پاس تو نہیں تھی. قاضی ابو یوسف نے اجتہاد کیا, وہ اجتہاد نافذ ہوگا کون کرے گا؟ جو نظام خلافت اس وقت تھا, خلافت کے نام سے جو ملوکیت تھی, جو بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے. یہی معاملہ آج سے 300 سال پہلے ہوا جب ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ جو فقہ حنفی ہے بہت پرانی ہو گئی ہے, اس کی تدوین اور نئے حالات پیدا ہو گئے ہیں, تو نئے اجتہاد کی ضرورت ہے, تو اس کی ایک طرح سے نئی تدوین ہونی چاہیے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کیا کیا انہوں نے؟ اورنگزیب خود کو اجتہاد نہیں کر سکتا تھا, عالم تو نہیں تھا. اسے تمام گورنروں کو کہہ دیا تمہارے یہاں جو بڑے بڑے فقہا ہیں, علماء ہیں, ان کو بھیج دو, نامزد کر دو. ان کی کمیٹی بن گئی, اس کمیٹی نے اجتہادات کیے اور خطرے مرتب کر کے دے دیے. ان کا نام کیا کہلاتا ہے؟ فتاوائے عالمگیری. عالمگیر نے تو نہیں مرتب کیے تھے, مرتب کرنے والے تھے وہ علماء اور فقہا تھے, مفتی حضرات تھے, لیکن ان مفتی حضرات کے پاس اس کو نافذ کرنے کی طاقت تو نہیں تھی. نافذ تو عالمگیر نے کیے, بادشاہ تھا. تو ایک ہے اجتہاد اور ایک ہے اس کو نافذ کرنے کا اختیار, یہ دونوں چیزیں الگ ہیں. اجتہاد آپ بھی کیجیے, میں بھی کروں گا, کون کر سکتا ہے اجتہاد؟ بریلوی علماء بھی کرے, دیوبندی بھی کرے, علی حدیث بھی کرے, شیعہ بھی کرے, کرے, کون کر سکتا ہے؟ لیکن کس کا اجتہاد نافذ ہوگا یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی, یہ لیجسلیشن ہوگا. اسی کو کہا تھا علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں, آئندہ اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پارلیمنٹ مجتہد بن جائے گی, یہ تو نہیں ہو سکتا. یا تو طے کر دیں کہ صرف علماء جائیں پارلیمنٹ میں اور کوئی جائے گا, لیکن اگر آپ اسے براڈ بیس رکھنا چاہتے ہیں اپنی ڈیموکریسی جو ہے, انٹرنل ڈیموکریسی جو ہے, وہ جو دائرے کے اندر اندر والی ڈیموکریسی ہے, اس کا بیس اگر براڈ رکھنا چاہیں تو آپ لوگوں کو آنے دیجیے. اچھا, اب جو علماء کر رہے ہیں اجتہاد وہ وہاں پیش ہو جائے گا, تو جو اجتہاد پر پارلیمنٹ کی اکثریت جو ہے وہ متفق ہو جائے وہ قانون بن جائے گا. لیکن ہر شہری کو حق حاصل ہوگا کہ وہ عدالت عالیہ میں, جو اسپیشل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہو سکتی ہے, کوئی شریعت کورٹ بھی ہو سکتی ہے, اور عام کورٹ بھی ہو سکتی ہے, چیف کورٹ جو بھی ہو, سپریم کورٹ, وہاں جا کر کہے کہ صاحب یہ جو قانون بنا ہے, جو بنایا پارلیمنٹ میں, میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ کتاب اس سنت کی حدود سے باہر نکل گیا, یہ تو 201واں گز آ گیا, بلکہ 210 گز تک آ گیا. تو عدالت کو ان کے حق دینا ہوگا کہ آئے دوسرے. پھر علماء سے بھی مشورہ ہوگا, کانسٹیٹیوشن ماہرین بھی بلائے جائیں گے, جوریس کنسلٹ بھی بلائے جائیں گے, کھلی بحث ہوگی عدالت میں. اگر عدالت فیصلہ کر دیتی ہے کہ ہاں یہ پورا قانون خلاف ہے کتاب و سنت ہے یا اس کی فلاں شک کتاب و سنت کے بناتی ہے, وہ فیصلہ دے دے گی اور نوٹس دے دے گی. اگر وہ مرکزی حکومت کا معاملہ ہے تو مرکزی حکومت کو, اگر پروونشل معاملہ ہے تو اس کی حکومت کو, یہ فلاں دن کے اندر اندر, چار مہینے چھ مہینے کے اندر اندر آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لیجیے, ورنہ فلاں تاریخ کو یہ قانون ڈیفالٹ ہو جائے گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, یہ نل اینڈ وائڈ ہوگا اور آپ کے یہاں خلا پیدا ہو جائے گا. یہ حق ہر شہری کو حاصل رہے گا. اس کا فیصلہ کہ آیا کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز تو نہیں ہو گیا, یہ فیصلہ عدلیہ نہیں. یہ نہیں کہ ساری علماء کا ایک بورڈ کرے گا, علماء میں کون ہوں گے, دیوبندی ہوں گے کہ بریلوی ہوں گے, کہ اہل حدیث ہوں گے کہ فلاں ہوں گے کہ فلاں ہوں گے, نہیں کچھ نہیں. اب یہ فیصلہ اچھا. اب آئیے جو ایگزیکٹو ہے خلیفہ. خلیفہ ظاہر بات ہے کہ ایگزیکٹو ہیڈ ہوگا اس نظام ریاست کا, برا اختیار. اور وہ اب لوگوں کے مشورے سے معین ہوگا اور معین مدت کے لیے ہوگا, چار سال چھ سال آٹھ سال جو بھی آپ کرنا چاہیں. اور اس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہوں گے. اب یہ وہ نہیں ہے, یہ عمر نہیں ہے, ابو بکر نہیں ہے, عثمان نہیں ہے, علی نہیں ہے, جن کے اوپر کسی چیکس اینڈ بیلنس کی ضرورت نہیں تھی. ان کا اپنا تذکیہ جب سب سے بڑا چیک اینڈ بیلنس تھا ان کے اندر اندرونی, اب نہیں, چیکس اینڈ بیلنس ہوں گے. اور دستور بنانے کے اندر سب سے بڑا ٹرکی مسئلہ یہی ہوتا ہے, کہیں اتھارٹی کا ارتکاز زیادہ نہ ہو جائے, اس لیے کہ وہ تو پولیٹیکل سائنس کا ایکزیم ہے. اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹ ایبسولیوٹلی, یہاں پر چیکس اینڈ بیلنس ہونے چاہیے. اور نمبر چار, اس خلیفہ کی امپیچمنٹ کا بھی کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. وہ شخص کہتا ہے کہ اس نے فلاں گناہ کیا, فلاں جرم کیا, فلاں یہ کیا, فلاں وہ کیا, کوئی گھر تو ہونا. وہ جو حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ میں اگر ٹیڑھا ہوں تو سیدھا کرنا فرض ہے, کیسے کر لیں گے سیدھا؟ اس لیے کہ اس کی جو ایک شکل تھی وہ پھر حضرت عمر کے زمانے میں آ گئی. حضرت عمر نے بھی جب خلافت کا آغاز ہوا ان کی, تو انہوں نے بھی کہا کہ لوگوں اگر میں سیدھا چلوں تو کیا کرو گے؟ سب نے کہا ہم آپ کی اطاعت کریں گے, نسماؤں بنتی ہے. اور اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو کیا کرو گے؟ ایک شخص کھڑا ہوا بدوس نے اپنی تلوار میان میں سے نکالی, کس سے سیدھا کر دیں گے تمہیں؟ اور حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ اندھی بہری وہ جو ہے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ نہیں ہے جنہیں میں لیڈ کر رہا ہوں, یہ اللہ وزیر بصیرت میرا ساتھ دے رہے ہیں. میں ٹیڑھا ہوں گا, یہ لوگ ایک دن تو تلوار ہی رہ جاتی ہے. اگر کوئی ادارہ نہیں ہے, یہ امپیچمنٹ کا ادارہ کس قدر سخت ہے امریکہ کے اندر کہ ذرا سی امپیچمنٹ کی بات ہوئی تو صدر نکسن بھاگ گئے تھے گھر کا. یہ تو یہ سب ذرا بھیت نکلا کلنٹن, اور ویسے بھی بعد میں آخر میں جا کر رعایت کی اور امپیچمنٹ سے اسے بچا لیا, لیکن یہ کہ وہ کھڑا رہا ڈٹا رہا بھیت نکلا. ورنہ نکسن جو ہے وہ تو امپیچمنٹ کا نام آخر مار گیا تھا, استعفیٰ دے گا. تاحیات میں نے کر کیا ہے کہ یہ مدت کے لیے ہوں گے, انتخاب ہوگا اس کے بارے میں بعد میں عرض کرتا ہوں آپ سے. یہ جو تین انسٹیٹیوشن آج دنیا میں مانے جاتے ہیں جنہیں کہتے ہیں آپ یہ آرگنز آف دی اسٹیٹ, ایگزیکٹو خلیفہ, ایگزیکٹو ہیڈ, لیجسلیٹر, پارلیمنٹ, وہ اشتہار کرے گی. یعنی کون سا اشتہار قانون بنے گا اس کا فیصلہ کرے گی. جو دوسری, آج بھی اصول یہ مانا جاتا ہے کہ یہ تینوں جو ہیں ادارے حتی الامکان ایک دوسرے سے آزاد ہونے چاہیے, الگ الگ, ہر ایک کا اپنا دائرہ کار, کوئی کسی کی تابع نہ ہو. اب میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتا رہا ہوں کہ جس میں آج اسلام کے اعتبار سے نہ کوئی منفی حکم ہے نہ کوئی مثبت حکم ہے, جو اصل مسائل آج کے ہیں. آپ یونٹری گورنمنٹ بنائیں گے یا فیڈرل بنائیں گے؟ اسلام نے نہ کسی کو حلال حرام قرار دیا نہ کسی کو لازم قرار دیا, یہ سب کو یوں. ایسٹ پاکستان یونٹری گورنمنٹ ہے, کوئی صوبے نہیں ہے, کوئی صوبائی اسمبلیاں نہیں, ایران یونٹری گورنمنٹ ہے, کوئی صوبے نہیں, کوئی صوبائی اسمبلی نہیں. لیکن یہ آپ کا فیصلہ ہے, اس میں قرآن میں سنت میں نہ کوئی چیز لازم کی کہ لازمن یہ کرو اور نہ کسی چیز کو حرام کرا دی. اس کا کوئی امر ہو سورا بہن ہو, لوگ اپنے مشورے سے جو نظام چاہے بنا سکتے. پھر وہ پارلیمنٹری ہو یا پریزیڈینشل ہو, اب ٹو یو. اصل ایسنس کیا ہے؟ کتاب و سنت کی بالا دستی, قانون کوئی نہیں بنے گا کتاب و سنت کے منافی. بس ایسنس آف خلافت یہ ہے. مباحات کے اندر باہر مشورہ کر کے طے کر لو. ایک مباح دوسرے مباح میں چیز کرنا ہے نا, کاؤنسل آف ووٹ میں بھی کوئی حرج نہیں. آپ گھر میں دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں, وہاں مزید کیا پیش کیا جائے, یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. شراب باہر نکل گئی کیونکہ وہ تو کتاب و سنت کے دائرے سے باہر گئی, حرام ہے. اب آپ شربت ابو افضل وہاں پر فرق کریں یا کچھ سیون اپ کریں, اسپرائٹ کریں, سب کو گھر میں مشورہ کرو, کیا کر لو, کون سا چاہو اس کے لیے پیش کر دو. سب مباح ہے, وہ بھی مباح, یہ بھی مباح. تو یہ چیزیں مباحات کے دائرے میں ہیں. نمبر تین, اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ بناتے ہیں, فیڈرل اسٹیٹ, تو جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں جنہیں آج ہم تو کہتے ہیں پروونسز, بھارت اب ان کو اسٹیٹ کہتا ہے, وہاں پروونس کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. امریکہ میں بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اسٹیٹس ہیں. تو اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, فیڈرل ریاست ہے, تو کتنے اختیارات رہیں گے مرکز کے پاس اور کتنے اختیارات دیے گے اسٹیٹس کو یا پروونسز کو, اٹس اپ ٹو یو. ڈسائڈ آپس کے مشورے سے. یہ اسلام نے نہ ادھر کوئی آپ کو فرض کیا نہ ادھر کوئی آپ کے لیے حرام قرار دیا, سب ٹو یو. بجٹ بنانا ہے کہ طے کریں. اسلام نے تو یہ نہیں کہا کہ ڈیفنس پر اتنے پرسنٹ ہونا چاہیے, تعلیم پر اتنے پرسنٹ ہونا چاہیے اور جو ہے صحت پر ایسا ہو, یہ سب مباحت ہے. بدقسمتی سے لوگ کیونکہ واقع نہیں ہے, ڈرتے ہیں. اگر ہم نے اسلام کی سپلیمنسی تسلیم پر کر دی تو ہمارا پینڈورا باکس ختم ہو جائے گا. یہ پتہ نہیں کوئی طے کرا دے کہ پارلیمنٹری نظام حرام ہے, اور وہ تو ہمارے نزدیک آسمان کی وحی کی طرح ہے. پارلیمنٹری نظام انگریز چھوڑ کر گیا, انگریز کی مقدس امانت کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ سب جو ہے اس لائنے کی وجہ سے, یونٹری فیڈرل کنفیڈرل نظام مباح, پارلیمنٹری پریزیڈنشل نظام مباح, اسٹیٹ اور برکس کے درمیان تقسیم اختیارات مباح, بجٹ مباح بنائیے, ایلوکیشن کیجیے. یہ چیزیں ہیں. لیکن اس میں میں آپ کو اپنی رائے دے دیتا ہوں, خلافت راستہ سے قریب تر جو ہے وہ صدارتی نظام. صدارتی نظام میں ارتکاز ہے, ایگزیکٹو اتھارٹی خلیفہ جو ان کا صدر ہے اس کے ہاتھ میں, اینڈ ہی از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن میجورٹی آف کانگریس اور سینٹ. نہ لکھائے کرے گا, آپ کو معلوم ہے کتنے عرصے کانگریس میں اور سینٹ کے اندر اکثریت نہیں ریپبلکن کی, اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ چل رہا تھا ڈیموکریٹ. صدارتی نظام کے اندر دوسری خوبی یہ ہے وہ اپنے منسٹر جہاں سے چاہے لیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کانگریس کا الیکشن جیت کرا, الیکشن تو صرف بلین ملین جیتے گا. پر کیجیے, آپ کو معاشیات کا ماہر ملتا ہے, پروفیسر ہے کوئی بہت بڑا, ہم لے لیجیے, سیکرٹری بنا دیجیے. تو عالمی حالات سے زیادہ واقفیت رکھنے والا ہے اسے لے آئیے, سیکرٹری آف اسٹیٹ بنا دیجیے, وزیر خارجہ بنا دیجیے. یہ نہیں ہے کہ پہلے الیکشن لڑے, پہلے پارلیمنٹ میں آئے, پھر وزیر بنے گا. نہیں, بلکہ اس کے برعکس ہے کہ اگر آپ نے کسی کانگریس مین کو لیا ہے بطور وزیر یا کسی سینیٹر کو لیا تو وہاں مستعفی ہو کر اور پھر یہاں پر آ سکتا ہے, تاکہ گڑبڑ نہ ہو. لیجسلیٹر اور ایگزیکٹو یہ الگ الگ ہے, گڑبڑ نہ ہو. جس قدر بھی زیادہ سے زیادہ ان دونوں ایک دوسرے سے الگ کیے جا سکے وہ بہترین شکل ہے. تو پریزیڈنشل سسٹم جو ہے آج کا, اب دیکھیں یہ سارے وہ ہیں جو انسٹیٹیوشن دنیا میں ڈیولپ ہوئے ہیں اور بڑا ارتقائی عمل ہے وہ اس میں چلا ہے. جیسے میں نے کہا تھا سائنس کے ساری چیزوں سے ہم برکات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو ہمیں یہ اسٹیٹ کرافٹ کے بھی جو ہے تھری آرگنس ان کے حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کیا کیا ترکیب ان میں ہو سکتی ہے. البتہ جو روح آخر ہے, روح آخر, ایک تو میں نے کہا کہ پریزیڈنشل سسٹم از نیئر ٹو خلافت, خلاف نظام خلافت. نمبر دو, روح اصل کا تقاضا یہ ہے کہ یونٹری گورنمنٹ نہ ہو, فیڈرل ہو, اور زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جائیں سیبوں کو یا جو بھی فیڈریٹنگ یونٹ سے انہیں اسٹیٹ صاف کریں انہیں زیادہ سے زیادہ اٹانومی دی جائے. اور اختیارات میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے میں امریکہ کی تعریف کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سسٹم کی ایولیوشن میں وہ ٹاپ پر ہے, اس کا معاشرتی نظام پاتال میں جا چکا ہے, سنڈاس بن چکا ہے, انتہائی گندا اور گھناونا نظام. لیکن سیاسی نظام وہ پولیٹیکل سائنس کی جو ایولیوشن کی ہائی اسٹیجز پر تھا, اور وہاں کیا ہے کاؤنٹی لیول پر بھی اختیارات آپ کو کاؤنٹی لیول پر ملیں گے, یعنی ایک کاؤنٹی کے اندر میئر بھی الیکٹڈ ہوگا, شیرف بھی الیکٹڈ ہوگا, تھانے دار بھی کوئی نہیں ہے جلا کے یہاں سے یہاں رکھ دو, وہاں سے اس کو ہٹاؤ یہاں رکھ دو, فلاں کی سڑکوں بھی کرنی ہے, یہ فلاں تھانے دار طاقتور ہے اس کو وہاں بھیج دو. وہ تو اپنی کاؤنٹی کے اندر وہ الیکٹڈ ہے, تھانے دار الیکٹڈ ہے, میئر الیکٹڈ ہے, چھوٹی سی حکومت ہے کاؤنٹی کی. یہ روح ہے آخر, اس لیے کہ انسان کے اندر وہ اپنے حقوق کا جو تصور ہے وہ بہت بڑھ گیا, بہت بڑھ گیا. یہ جو آج ہمارے ہاں پرابلم بنا کھڑا ہوا بلوچستان کا, کیوں ہے کہتے ہیں ہمارے حقوق اس اعتبار سے کیا ہوا تھا, پاکستان دو رقص ہوا تھا, بنگالی کہتے تھے ایسٹ پاکستان کے مسلمان, ہمارے حقوق ہم اس لیے تیار نہیں کہ مغربی پاکستان ہم پر حکومت کرے, ہم نے اس لیے تو پاکستان جوائن نہیں کیا تھا. جب مارشل لا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فوج حاکم ہے, اور فوج ہے مغربی پاکستان کی, مشرقی پاکستان میں ہے ہی نہیں, تو گویا کہ مغربی پاکستان ہم پر حکومت کر رہا ہے, نتنگ ڈوئنگ, ہم اسے قبول نہیں کرتے, دو لکھ ہو گیا نہیں بول. اس اعتبار سے جو انسانی شعور اور اپنے حقوق کا احساس ہے, وہ جو میں نے شعر آپ کو سنایا تھا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب ذرا آدم ہوا ہے خود شنا کو خود نگر, اس خود شناسی اور خود نگری جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. لہذا ڈیولیوشن آف اتھارٹی جس کو آپ کہتے ہیں گراس روٹ لیول تک لے جائیے. اچھا کچھ اور متعلقہ امور ہے جن کے بارے میں اب جو رائے میں دے رہا ہوں, بلکہ میں نے جو اب تک گفتگو کی ہے اس کو میں سمپ کر دوں ایک واقعے کے حوالے سے. میں نے کہا کہ شروع میں میں نے 92 میں یہ تحریک شروع کی تھی, پھر وہ کچھ پس منظر میں چلی گئی, اور اب میں نے طے کیا کہ اسی تحریک کے لیے اپنے آپ کو وقف کروں گا. اس زمانے میں میرے پاس لاہور میں امریکن کانسولیٹ کے پولیٹیکل سیکرٹری آئے, مسٹر سی ایم کون تھا یا سی وی کون تھا, کون تھے مارا, انہوں نے آ کر کہا یہ آپ کی تقریریں وغیرہ چھپ رہی ہیں خلافت کے بارے میں, تحریریں بھی آپ خلافت سے مراد کی جائے. اب رائے بات میں یہ سارا فلسفیانہ بیک گراؤنڈ اور ساری چیزیں جو ہے یہ تو نہیں کر سکتا تھا. میں نے کہا دیکھیے میں آپ کو بہت سادہ بات بتاتا ہوں, ٹیک یور امریکن کانسٹیٹیوشن, امریکی دستور, اس میں چار چیزیں ڈال دیجیے. نمبر ایک, حاکمیت یہاں خدا کی ہے عوام کی نہیں. نمبر دو, کوئی لیجسلیشن یہاں بک آف گاڈ اینڈ دی ٹریڈیشن آف ہز میسنجر, اس کی ڈیپینڈنس, کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی نہ مرکز کی سطح پر نہ صوبے کی سطح پر نہ کاؤنٹی لیول پر, نو ہے. نمبر تھری, کوئی چیز ڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں قرآن و سنت کے, کتاب اللہ اور سنت رسول کے صفحہ پر جلوس کی کرے گی. نمبر چار, نان مسلم ول بی پروٹیکٹڈ مائنورٹی. یہ چار باتیں آپ دستور میں رکھ لیجئے, میرے نزدیک آج کے دور کا بہترین خلافت کا نظام وجود میں آ جائے. ایسنس کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت. نتیجہ کیا؟ کتاب و سنت کی عبادت کرتی, ٹوٹل عبادت ہے, کوئی چیز ایکسپشن میں نہیں آئے گی, کوئی استثنا نہیں, ٹوٹل. یا جو نظیم عام الفلوس سنت کا پورے کا پورے داخل, باقی جو مباحث کا دائرہ آپس میں مشورہ کرو طے کرو. البتہ اس میں جو آخری بات تھی وہ رہ گئی میرے بیان میں, یہ جو میں نے آخری بات کہی ہے جو بڑی کڑوی گولی ہے آج کے تصور سے. آج تصور کیا ہے؟ نیشنل اسٹیٹ سے اس باؤنڈری کے اندر جو رہتا ہے وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, پارسی ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, وہ سب شہری ہیں, برابر کے شہری ہیں, ان سب کو ووٹ حاصل ہے, وہ پارلیمنٹ کے لیے بھی ووٹ دیں گے, سب کچھ دیں گے, وہ صدر کا انتخاب اگر ہونا اس کے لیے بھی ووٹ دیں گے. تو یہ جو ہے آج کا تصور, اسلامی ریاست جو ہے آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے, جغرافیائی سرحدیں تو ہوں گی لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ آئیڈیالوجی ہے، ایمان ہے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان ہے. اور یہاں پر جو شخص اس آئیڈیالوجی کو سبسکرائب نہ کرتا ہو، اسے نہ تسلیم کرتا ہو، اسے برابر کا شہری نہیں مان سکتے، اس کے حقوق ہیں بہت. اسی لیے اسے ذمہ کہا جاتا ہے، اس کے حقوق کی کا ذمہ لیتی ہے اسلامی ریاست. ذمہ ذمہ گالی نہیں ہے کہ آج اسے گالی بنا دیا گیا، ذمہ گالی ذمہ سے بنایا بھائی، ہم ذمہ داری رکھتے ہیں تمہاری حفاظت. انہیں عقیدے اور عبادات کی مکمل آزادی حاصل ہو، ان کا پرسنل لا بالکل ان کا اپنا ہوگا، شادی بیاہ نکاح طلاق سیپریشن کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی، ان کی وراثت کیسے تقسیم، پرسنل لا بالکل آزاد. ان کی عبادت گاہوں کی مسجدوں سے زیادہ حفاظت کی جائے گی. آپ کہیں گے یہ کہاں سے لے آئے تھے؟ یہ سورہ حج کی آئے تھے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. یہاں چرچز کا ذکر پہلے آیا ہے، خانقاہوں کا ذکر پہلے آیا ہے، یہودیوں کے سلوتا کہتے ہیں ان کو، سنیگوگ ان کا ذکر پہلے آیا ہے، پھر مساجد کا نام آیا. ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے گی، مسجدوں سے زیادہ. وہ اپنی نسل کو، آئندہ نسل کو اپنے مذہب کی تلقین کر سکتے ہیں، تعلیم دے سکتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے اندر وہ اپنی تعلیم کے ذریعے سے ان کے اندر جو ہے اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے. کاروبار پیسے سب اختیار کر سکتے ہیں، ڈاکٹری کریں، بیٹھے پریکٹس کریں، ملازمت میں آئیں، کاروبار کریں، جو بھی چاہیں، کھلا بیٹا بالکل کھلا بیٹا، کوئی فرق نہیں ہوگا مسلم میں اور غیر مسلم میں. سرکاری ملازمت کھلی ہوگی سوائے یہ کہ فوجی ملازمت لازم نہیں ہوگی، ہر مسلمان کے لیے لازم ہوگی. اسلامی ریاست میں یہ پیپلز آرمی ہوگی، ہر مسلمان کو فوجی بننا ہے، جب ضرورت ہوگی بلا لیں گے، ورنہ جاؤ اپنے کھیتوں میں کام کرو. یہ انفینٹری جو ہے لاکھوں کی تعداد میں سپاہیوں کو کھڑے رکھنا، انہیں کھلانا پلانا، کھائے کے لیے ٹرین کرو، اور نہیں تو جاؤ اپنی دکانوں پہ بیٹھو، جاؤ اپنے کھیتوں میں کام کرو، جب ایمرجنسی ہوگی بلا لیں گے. سال میں ایک دفعہ ایک مہینے کی انہیں ریفریشر کورس دے دیجیے تاکہ زنگ نہ لگ جائے ان کی صلاحیت کو. پیپلز آرمی چائنا میں ہے، پیپلز آرمی اسرائیل میں ہے، پاکستان میں ہونی چاہیے. لیکن کسی غیر مسلم کو ہم زبرس نہیں دیں گے کہ وہ ضرور، ہاں اگر وہ کرنا چاہے تو کرے، بہن بھی نہیں. البتہ میں بتا دوں اس میں ایکسپشن کیا ہوگا. دو چیزوں میں ہم غیر مسلموں کو شریک نہیں کر سکتے. نمبر ون، ان دی لیجسلیٹو پروسیس، دیٹ ہیز ٹو بی ڈیرائیوڈ فرام دی بک آف اللہ اینڈ دی سنہ آف ہز میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دونوں کو نہیں مانتے تو انہیں اس میں کیسے شریک کریں؟ ان کی اپنی ہو سکتی ہے کوئی، ان کی اسمبلیاں بنا دی جائیں، بورڈ بنا دیے جائیں، یا اپنے حقوق کے ذمے میں کوئی ریپرزینٹیشن کرنی ہے، کوئی حکومت سے مذاکرات کرنی ہے، ٹھیک ہے بھائی تم اپنے ووٹوں سے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بورڈ بنا لو، یہ سکھوں کا ہے، یہ ہندوؤں کا ہے، یہ عیسائیوں کا ہے، تاکہ تم ہم سے کوئی بات چیت کرنی ہو تو معلوم ہو کہ یہ تمہارے لوگوں کی رائے جو ہے اس میں شامل ہے. نمبر دو، ہائیسٹ لیول پر جو پالیسی میکنگ ہوگی اس میں غیر مسلم نہیں آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب بھی نظام خلافت قائم ہوگا اس کی فورن پالیسی کا ہائیسٹ ایشو یہ ہوگا کہ اس نظام خلافت کو دنیا میں پھیلانا ہے، اسے گلوبل کرنا ہے، اور غیر مسلم تو اسے پسند نہیں کرے گا. جیسے ضیاء الحق صاحب کے دور میں فوج کے اندر بھی ایک لمٹ کر دی گئی تھی، کوئی قادیانی اس سے آگے نہیں جائے گا. اسی طریقے سے فوج میں بھی طے کیا جا سکتا ہے، غیر مسلم آ سکتے ہیں لیکن اس لیول سے اوپر نہیں جائیں گے. سول سروس میں بھی آ سکتے ہیں لیکن اس لیول سے اوپر نہیں جائیں گے. اور لیجسلیشن کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا بمبا سرکسبہ کتاب و سنت. اب میں اس کر رہا تھا، یہ آخری حصہ ہے میری گفتگو کا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں میں اپنی ایک رائے دے رہا ہوں، یہ چیزیں مباحات میں ہیں. آئندہ جب بھی یہ خلافت کا نظام قائم ہوگا، جو بھی جماعت ہوگی جو انقلاب برپا کرے گی، پھر اس کے اور وہ لوگوں کے مشورے سے طے کرے گی، سب سے پہلے یہ کہ ووٹنگ کا اختیار کس کو ہوگا. نوٹ کر لیجئے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فتنے کے مطابق المسلم کفر لکل مسلم، تمام مسلمان آپس میں برابر ہیں قانونی اور آئینی حیثیت سے. کوئی متقی ہے، تہجد گزار ہے، وہ فاسق و فاجر ہے لیکن ہے مسلمان، یا کوئی تحجد جلال بیٹا ہے اور کوئی فاسق و فاجر ہے، باپ کی وراثت میں دونوں کو حصہ برابر ملے گا. ہاں آپ نے کسی کو کافر قرار دے دیا تو وہ زیرو ہو جائے گا، اس کا کوئی حق نہیں رہا. جب تک اسلام کے اندر ہے اس کے حقوق ہر دوسرے مسلم کے برابر. المسلم قسم لکل مسلم، یہ سونے کے ہونے سے لکھے جانے کے لیے ایک قابل قول ہے امام ابو حنیفہ. تو وہ تو دے مسلمان بھی دے، مسلمان دے گا مرد بھی دیں گے عورتیں بھی دیں گی، ووٹیں گے، فاسق بھی دیں گے فاجر بھی دیں گے اور متقی بھی دیں گے. البتہ ایک کا مسئلہ 18 سال پہ لے آئے، اس سے میری ظاہر آئے گی کہ ایک ذرا پختہ ہونی چاہیے ووٹر. وہ والنٹائن ایج جو ہوتی ہے جذباتیت نوجوانوں کی، کوئی دگدگی بجاتا ہے اور اس کے دل جمع ہو جاتے ہیں، سوچ بچار ہے ہی نہیں. تو میرے نزدیک تو 30 سال کی عمر ورنہ کم سے کم 25 برس کی عمر ہونی چاہیے، لیکن میری ذاتی رائے ہے، یہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. وہ تو جب بھی وہ وقت آئے گا تو باہمی مشورے سے لوگ طے کریں گے. ہاں جو کینڈیڈیٹ ہوں گے چاہے وہ صدر کے لیے آئے خلیفہ بننے کے لیے کینڈیڈیٹ ہو اور چاہے وہ لیجسلیچر میں پارلیمنٹ میں آنے کے لیے، ان کی تھورو اسکریننگ ہوگی. تمہارے پاس دولت کہاں سے آئی ہے یعنی ایکسپلین وہ چیزیں. آج بھی ہمارے دستور میں 62-63 دفعہ جو ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے. کیا یہ کرنی آیا کہ جو مقابلے کا کینڈیڈیٹ ہے صرف وہ اعتراض کر سکتا ہے، عام آدمی اعتراض نہیں کر سکتا، اور وہ مقابلے کا کینڈیڈیٹ پھر چور ہے تو کس دن سے اس کی چوری کو نمایاں کرے گا؟ من تھوڑا حاجی بگو یا تو بڑا ملا بگو، تو ہم تو دونوں چور ہیں، لہذا ایک دوسرے کا جو ہے پردہ ٹھاک نہ کرو، کوآپریٹو ہے نہیں. لیکن اسلام میں آپ کو معلوم ہے عدالت کے اندر کوئی گواہ بھی پیش نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے لیے اختلاح تصدیق الشہود. اچھا تم گواہی دینے آئے ہو، تمہاری بات دولت کہاں سے آئی تم بتا سکتے؟ جائز سے آئی حرام سے آئی؟ تمہارے بارے میں تمہاری آبادی کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تصدیق الشہود، گواہوں کا تصدیق پاک کرنا گواہوں کو کہ کون شخص جو ہے جس کی گواہی جو ہے وہ قبول کی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ جو لوگ قرآن لے کے پھر رہے ہیں بلکہ وہ کوئی اور کتاب ہے اس کو قرآن کی شکل میں دے کر پھر رہے ہیں، ہم سے گواہی دلوا لو اتنے پیسے چاہیے جو چاہو کہو کہلوا لو ہم سے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو عدالتوں کے اندر گواہ نہیں ہوگا پیش جب تک اس کا تصدیق نہ ہو جائے، اسکریننگ نہ ہو جائے پوری طریقے سے، تو لیجسلیشن میں کیسے کسی کو آنے دیا جائے؟ اس کے لیے مستقل محکمہ ہو سکتا ہے جو اشخاص اس میدان میں آئے ان کے لیے محکمہ قائم ہو کے ان کے تمام معاملات کی چھان بین ہو اور وہ اس میں سے نکل آئے اس سنی میں سے، تبھی وہ میدان میں آ سکے. نمبر 3 یہ کہ عام طور پر یہ خیال ہے کہ یہ ون پارٹی گورنمنٹ ہو جائے گی، کسی اپوزیشن کا اسلام کے لیے اسلامی ریاست میں امکان نہیں ہے. غلط ہے، یہ ملٹی پارٹی گورنمنٹ ہوگی. البتہ ہر جماعت سیاسی جماعت اس کے منشور کی اسکریننگ ہوگی کہ اس میں کوئی شے کتاب و سنت کے منافی تو نہیں. جیسے قانون سازی جو بھی ہوگی، جو بھی اشتہار کرے گی لیجسلیچر، وہ بھی عدالت کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ تو کتاب و سنت کے حدود سے نکل گئی، 201 مدد یا 210 مدد آ گیا. اسی طریقے سے آپ اگر ایک منشور ایشو کرتے ہیں اس منشور کا جائزہ لیا جائے گا، اس میں کوئی کتاب و سنت کے منافی تو بات نہیں، یا تو نکالیں گے یا پھر آپ کو اس سے حصہ لینے کا حق حاصل نہیں. ہاں جو میں نے کہا مباحات میں آپ یہ کہیں وہ کہیں، پارلیمنٹری کی بات کریں، جو صدارتی کی بات کریں، صوبوں اور مرکز کے اختیارات میں تفصیل کے معاملے میں آپ کی رائے یہ ہے دوسرے کی رائے، یہ سب مباحات کے اندر ہے. مباحات کی بنیاد کے اوپر بجٹ ایلوکیشن کے معاملے میں جو بھی چاہیں آپ کریں، لیکن یہ مباحات کے دائرے کے اندر صرف جو ہوگا وہ آپ کا ہوگا منشور، مباحات کے دائرے سے باہر نہیں نکلے. خواتین آیا پارلیمنٹ کی ممبر بن سکتی ہے یا نہیں، اس میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ 50 سال سے زائد عمر کی خواتین کو اس کی اجازت دی جائے، اور یہ بھی قرآن مجید سے سورہ نور میں کہا گیا ہے کہ خاص عمر کے بعد جب عورت جو ہے وہ شادی کی امیدوار نہ ہو، ایک خاص دور سے گزر چکی ہے، تو پھر وہ اگر پورے پردے کا لحاظ نہ کرے جیسے کہ سورہ نور کے اندر آیا ہے تو کوئی حرج نہیں. البتہ یہ کہ اس میں بھی جو بچے وہ بے کریں تو وہ آپ کے لیے اگر آئے موقع لے کر آئے پارلیمنٹ کے اندر، بولے تقریر کرے رائے دے، یا یہ ہے کہ وہ خواتین جو اس عمر سے زیادہ ہوں وہ اگر اس میں اس تھوڑی بہت لبرٹی لے بھی لیں تو میرے نزدیک کو ڈر نہیں. لیکن یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ سارا وہ مباحات کا معاملہ ہے جس میں میری رائے کوئی حرف آخر نہیں, اور کتاب و سنت سے نہ کوئی چیز لازم ہے نہ کوئی چیز حرام ہے. ان تمام چیزوں کے اندر ہماری اوپن ڈسکشن سے, باہمی مشاورت سے, امرہم شورا بینہم سے جو بھی فیصلہ کر لیا جائے گا وہی نظام خلافت کا دستور ہو جائے گا. میری گفتگو اس معاملے پر آ کر اب اس محض پر ختم ہو رہی ہے. میں نے آج عہد حاضر میں نظام خلافت کا آئینی اور قانونی ڈھانچہ کیا ہوگا اس پر جو بھی میری سوچ ہے میں نے غور و فکر کیا ہے, ایک عرصے سے سوچ وچار کر رہا ہوں. میں نے علامہ اقبال کو بھی پڑھا ہے, مولانا مودودی کو بھی پڑھا ہے. میں مولانا مودودی کو بھی اس دور کے مسلمان پولیٹیکل سائنٹسٹ میں بہت مقام دیتا ہوں, اگرچہ پریکٹیکل پالیٹکس میں وہ بہت ناکام رہے اور میرا ان سے شدید اختلاف بھی ہوا جس کی بنا پر میں نے جماعت کو چھوڑا ہے. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک اصولی سیاست کے بارے میں, اسلامی ریاست کے بارے میں جو کچھ بھی ان کی چیزیں ہیں وہ بڑی قیمتی ہیں, جس میں سے ایک کا تو میں نے تذکرہ کیا جس سے مجھے اختلاف ہے, ایک وہ کہ جو میں ان کی اختلاف کو قبول کرتا ہوں کہ یہ تھیو ڈیموکریسی ہے اسلامی ریاست, آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے لیکن یہ پاپولر وائسلینسی نہیں ہے, یہ کلیکٹو وائسلینسی ہوگی مسلم سے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.